الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے حال دریافت کیا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو فرمایا اللہ پاک نے درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے. اور درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درود پاک یاد کرنے کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کہاں سے ملے گا؟ مکتبۃ المدینہ کا بڑا پیارا ایک رسالہ ہے، 19 درود و سلام، اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنے کو اور یاد کرنے کو مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکات نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ
سبحان اللہ. آیت نمبر 83 سے 87 تک سورہ واقعہ کی تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پر دیکھا ہے. اس کی تفسیر سیرۃ الجنان حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت گارم القدسیہ نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے غیر مسلموں، تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا تو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے. اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو کہتے ہو کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے. اور اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا، جزا دینے والا معبود وغیرہ، یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزا کا وقت طاری ہو اور اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر اس کی روح لٹا دو، روح نکل نہیں نہ دو، آئے ہائے، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. ذرا امیجینیشن فرمائے کہ وہ بندہ کہ جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جو آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد موجود لوگ صرف بے بسی کی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم کے پیارے کلام کی اس تفسیر میں مفتی صاحب نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ بندے پر موت کی غشی تاری ہے اور اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لٹانے اور اس کی جان بچانے پر قدرت نہیں رکھتے، البتہ ہم اس وقت اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو جانتے نہیں۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مظاہر دنیا میں مختلف جگہوں پر دیکھنے کو انسان کو مل جاتے ہیں۔ بہرحال دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انے نو سارا شہر پھرایا تے سارا ہی سیر کرایا تے جد پچھیا او ایو کہندا کچھ نظری نہیں آیا تے مورکھ نو کی پند نصیحت۔ مورکھ کہتے ہیں کہ جو مخبوط الحواس ہو، ذہنی طور پر جو مفلوج ہو، مینٹل ڈس آرڈرڈ ہو جسے، یا یوں کہہ لیجئے ہمارے عام جو ہے وہ معاشرے میں جو آسان سا لفظ ہے کہ جو بیچارہ پاگل ہو، جس کے سینس وغیرہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا، مورکھ اسے کہتے ہیں۔ پند نصیحت مطلب کسی کو نصیحت باز نصیحت کی اچھی بات کہنا۔ فرماتے ہیں مورکھ، کوئی پاگل ہے، اس کو مورکھ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا۔ سردی جو ہے وہ انسان کو لگتی ہے، پتھر اگر کوئی ہے تو اس کو سردی بھی نہیں لگتی۔ فرماتے ہیں کالے نو سو واری دھوئیے تے روے کالے دا کالا۔ ٹھیک ہے، دیکھنے والی آنکھ بہرحال ہونی چاہیے، تو نظارے اور قدرت کے مظاہر یہ انسان کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں اپنی وحدانیت پر، اپنی توحید پر ایمان رکھنے والا اور اس کی توحید کو بیان کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی اللہ کریم نے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ابھی تک اس دولت سے محروم ہیں، دور ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ عظمت والے، شان والے، رفعت والے، کرم والے اور قدرت والے رب پر ایمان لے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو تھام لیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع چلے گا مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے مصیبتوں سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ مصیبتوں میں انسان جو پھنستا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بندے کا اپنا عمل دخل کہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، موضوع پر ہم چلیں گے۔ بعض اوقات ہم ریزن سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں پرابلم نظر تو آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا ریزن تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ریزن وہ ہمارے اندر ہی کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے وہ فرمائی کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت بھی مطلب کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا حال ہے، میرے تو اتنے ہزار روپے کے، ہزاروں روپے کے ٹیسٹ میرے ہو گئے، اب اس کا ٹیسٹ کراؤ، اب یوں لینا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا، یوں ہونا پڑے گا، ٹیسٹ ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کراتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے کہ جو بندے کے ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ ہی کراتا رہے، یہ بھی ایک پوری ایک کہانی ہے۔ اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، خیر خواہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہی چھت کے نیچے اچھے اور برے افراد دیکھنے کو انسان کو مل ہی جاتے ہیں، ایک ہی ہاسپٹل کے اندر یہ بھی نظارے ہو جاتے ہیں، تجربات لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ بہرحال بڑا ظلم ہے اگر کوئی معالج، جس کا کام زندگی بچانا ہے اور اچھی ترکیب جو ہے وہ ایک بنانا، بندے کو گائیڈنس دینا ہے، وہ ہی اگر اس کو لوٹنے اور کھسوٹنے پر اگر آ جائے گا تو بیچارہ بندہ تو کہاں جائے گا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں اور بڑی خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، کیئرنگ بھی ہوتے ہیں، اس نے اخلاق والے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. بہرحال وہ یوں بھی ہو رہا ہے تو یوں بھی ہو رہا ہے تو یوں بھی ہو رہا ہے تو یوں بھی ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو سمجھنے پہ اگر بندہ غور کرے تو پتہ چل جائے گا کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں نا، یہ ناجائز کام جو کر رہا ہوں، یا کسی کا سکون اجاڑ کے میں بیٹھا ہوں، نہ حق طریقے پر کسی کی زندگی کا سکون اڑا دیا ہے، یا میں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہوں، اور پھر بھی میں بولوں. میں ایک جردل بات جو ہے وہ کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر بات جا رہی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. اس پر بھی ہم انشاءاللہ آصف بھائی ہم پہلے نمبر پر جب ڈسکس کریں گے موضوع، تو ہم اسی پوائنٹ کو انشاءاللہ لے کر کے آگے بڑھیں گے. بھارت وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بڑے پیارے سنا خان ہیں ماشاءاللہ. آئیے ان سے کلام سنتے ہیں ابھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان میں ان پر نثارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارا کروں میں. میں کیوں غیر کی رکھو کرے کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی رکھو کرے کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی رکھو کرے کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، حبیب خدا کا گزارا کروں میں، دل و جان ان پر سارا کروں میں، خدا را خدا را
سبحان اللہ. اس کلام کا ایک اور بھی بڑا پیارا شعر ہے, صباحی سے نوری سلام,
صباحی سے نوری سلام.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. بلا تاخیر اپنے موضوع پر آتے ہیں, مصیبتوں سے نجات کیسے. ایک طریقہ یہ بھی ہے مصیبتوں سے نجات کا کہ کسی اور کو مصیبت میں نہ ڈالا جائے. آصف بھائی, وہ جو میں نے گفتگو جو ہے وہ اپنی ابتدائی گفتگو میں کی ہے, میں چاہوں گا آپ اس کو تھوڑا روشن بھی ڈالیں, اس کو تھوڑا مزید آگے بڑھائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, آپ نے مصیبت کے حوالے سے جو بات کی اس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ ہم جو ہے وہ اچھے اعمال کو کرتا تو اس کی وجہ سے تو کوئی بندہ مصیبت میں نہیں پھنستا, تو آخر کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ مصیبت میں جاتا ہے. پھر آپ نے آیت مبارکہ پڑھی اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کا اپنا عمل دخل اس میں بہت ہے, ان مصائب کو مصیبتوں کو اپنے اوپر طاری کرنے میں, اس میں مبتلا ہونے میں. تو ایک بات یہ ہے سلمان بھائی کہ دیکھیں اچھے اعمال جو ہیں, نیکیاں ہیں, یہ تو مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے.
واہ واہ واہ, سبحان.
اچھے اعمال تو مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی ایک طویل حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہے. تین افراد جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے اپنے رزق کی تلاش میں, وہ ایک غار میں پہنچے اور اوپر سے ایک چٹان آ کے گری اور وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا, تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا.
واہ واہ واہ.
تو نیک اعمال تو ایسی چیز ہے کہ اگر نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی جائے, ایک نے وسیلہ پیش کیا کہ اس نے ماں باپ کی اطاعت کی تھی, دوسرے نے گناہ سے بچ گیا تھا خوف خدا کی وجہ سے, اور تیسرے نے حقوق ادا کر دیے تھے کہ بھئی میں نے اس کو اجرت جو دینی ہے ساری اسی کے آگے اضافہ ہو گیا, سارے مال مویشی سارے اسے دے دیے. اب تینوں نے اپنے نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے اس کا وسیلہ پیش کیا, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک نے وسیلہ پیش کیا تو تھوڑی سی مصیبت دور ہو گئی, وہ تھوڑا سا جو ہے نا راستہ بن گیا, دوسرے نے وسیلہ پیش کر کے دعا کی تھوڑا اور پتھر ہٹ گیا, اور تیسرے نے جب وسیلہ پیش کیا تو پھر اتنا راستہ بن گیا کہ وہ لوگ غار سے نکل گئے. تو ایک بہت بڑی مصیبت تھی, اتنی بڑی مصیبت کہ جان کے لالے پڑ گئے کہ اگر یہ نہ کھلا تو یہیں مر کھپ جائیں گے, نہ پانی ہے نہ جو ہے وہ کھانا ہے, کچھ نہیں ہے. تو اور پھر جو ہے وہ یوں مصیبت بہت بڑی تھی, لیکن ان اچھے اعمال کا وسیلہ پیش کیا. غور کرنا چاہیے سلمان بھائی کہ اچھے اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں ان کی کتنی تاثیر ہے کہ محض ان کے وسیلے ہی سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو پھر جو شخص اچھے اعمال خود کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کس قدر مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا.
سبحان اللہ.
تو یہ انسان کو کرنا چاہیے. پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو نیک ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, اس کے باوجود کوئی آزمائش آ گئی ہے, اس کے باوجود مصیبت آ گئی ہے, تو اس کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. مفتی امنیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت و بلا اور امتحان میں فرق ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں مصیبت و بلا اور امتحان میں فرق ہوتا ہے. مصیبت پر یا تو صبر کیا جاتا ہے یا اس سے نجات کی کوشش کی جاتی ہے, ہاں امتحان میں ثابت قدمی اختیار کی جاتی ہے اور کامیابی حاصل کی جاتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زبردست متقی تھے,
اللہ
وہ بھی ایک آزمائش میں آئی امتحان میں لیکن کامیاب رہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امتحان میں مبتلا ہوئے, آزمائش میں اور مصائب تھے, کوڑے لگنا اور وہ بھی 70 سال کی عمر میں جیل میں رہنا اور اس پہ جو نا بڑی سختیاں اور جو ہے وہ ذہنی ٹارچر کیا جا رہا تھا, خاندان کے اعتبار سے پریشانیاں تھیں, تو دنیا کے اعتبار سے معاملات, لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ اس امتحان کو آپ نے پاس کیا. اب اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, امتحان ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام ان امتحانوں میں جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں, 100% کامیاب ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں, متقی ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی امتحان میں ثابت قدم رکھتا ہے. انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے, صحیح وہ شخص کرتا ہے جو نیک ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے. تو یہ سلمان بھائی اچھے اعمال جو ہیں وہ مصیبت میں ڈالتے نہیں بلکہ مصیبت سے بچاتے ہیں,
کیا خوبصورت بات
جو ہے وہ درجے بلند ہوتے ہیں,
سبحان اللہ. اصل میں دوسری بات بھی جو میں نے کہی تھی اس کو بھی میں جاؤں گا. عمران بھائی آپ بھی اس کو لیں, خالد بھائی آپ بھی اس پہ کلام فرمائیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے.
جی
یعنی پرابلم یہ ہے آصف بھائی, اور واقعی بڑا جینوئن پرابلم ہے, نگران شورا نے بھی مسائل کا سلسلے میں فرمایا کہ وہ جو مسائل کے حل کی چابی جو ہوتی ہے نا, وہ اسی بندے کے پاس ہوتی ہے,
صحیح,
لیکن وہ کیا کر رہا ہے, ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر بھی بھاگ رہا ہے, ادھر بھی بھاگ رہا ہے. ایک شخص نے اگر کسی کا مال دبایا ہوا ہے, اس کی رقم کھائی ہوئی ہے, یا کسی کے حق پر ایک ڈاکہ مارا ہوا ہے, اور وہ بھی اگر اس کے اپنے ہی رشتہ دار بھی ہوں کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا درس دیا ہے, وہ بھی اس کو بھی فراموش جو ہے وہ کیا ہوا ہے, اور پھر بندہ اگر یہ کہتا رہے یار سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, تو کیا روشنی ڈالیں گے آپ اس بات پر؟
ہاں بالکل سلمان بھائی, اس میں بھی جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ آزمائش اور وہ مصیبت کو دور کرنے کی چابی اس کے اپنے پاس ہی ہوتی ہے, اور یہ مصائب جو ہے وہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے زیادہ تر ہی آتے ہیں انسان پر. اب اس نے کرنا کیا ہے جی, واقعی جو بات آپ نے کی ہے, اب بندہ جو ہے وہ اعمال اچھے کر نہیں رہا, اللہ کا ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, اچھا حقوق اللہ بھی ضائع کر رہا ہے, حقوق العباد بھی ضائع کر رہا ہے, کسی کا مال دبا لیا, اس کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا کہ بھئی اس کا حق بنتا ہے اس کو حق دے دیا جائے, اس کی اجرت بنتی ہے وہ وقت پر ادا کر دی جائے, اب وہ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے, وہاں سے تکلیف آتی ہو سکتا ہے کسی ملازم نے اس کے لیے جو نا ہاتھ اٹھا دی ہو اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہو, اس کو وقت پہ جو ہے نا اجرت نہیں دے رہا, بس اوقات جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے, تو وہ ان کی کوئی جو کہتے ہیں نا ہائے لگ گئی یا آہ لگ گئی ہو, اب وہ ایسا جو نا مظلوم کی آہ سے, اور جو ایسا شخص ہے جس کے حقوق تلف ہو گئے ہوں, اب بتائیں جس نے پورا مہینہ محنت کر کے جو ہے نا وہ مزدوری کی ہو اور بندہ آخر میں اس کی اجرت جو ہے وہ صرف ٹالم ٹول کرے, اس میں بلا وجہ تاخیر کرے, تو اب بتائیں کہ وہ کس کس قدر وہ جو ہے نا وہ پسیج گیا ہوگا اس کا دل, اور کس قدر وہ دل ایسا ٹوٹا ہوا ہوگا, اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تو حدیث پاک میں کہ اللہ کو تلاش کرو اور وہاں پر جو ہے نا دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, تو ابھی آپ غور کریں کہ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کر رکھا کسی کے حقوق ہم نے ضائع کر رکھے ہوں, یا پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو عذاب میں ڈال رکھا ہو, یا اپنے ساتھ کام کرنے والے کو تکلیف میں ڈال رکھا ہو, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا پھر لوگوں کے ساتھ حقوق ہمارے پورے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہمارے جو ہے وہ کوتاہی کا شکار ہیں, اب ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے حکام ہیں انہیں چھوڑ رکھا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہ جو احکام ہیں جو حقوق الہی ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ حقوق العباد سے پہلے ہے, حقوق العباد کی تو معافی نہیں ہے لیکن حقوق العباد سے پہلے حقوق اللہ کی ادائیگی ہے, اس لیے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت
نہیں جائے گی,
جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ آ جائے, حقوق اللہ کا معاملہ, اللہ کی عبادت کا معاملہ آ جائے, اب ہم جو ہے وہاں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں, اچھا نماز میں ہماری کوتاہی ہے یا جماعت میں ہماری کوتاہی ہے, اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کی کتنی ترغیب دلائی ہے, آپ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن آپ نے یمن میں خطبہ دیا اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا لوگو یہ جو جماعت ہے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہدا ہے. اب سنن ہدا دو طرح کی ہوتی ہیں, یا تو وہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے, نبی کریم صاحب نے ہمیشہ کیا ساتھ حکم بھی دیا کرنے کا, اب وہ واجب کے درجے میں ہے, اور ہمیشہ کیا حکم نے دیا سنت موقعہ کے درجے میں, یعنی ہر صورت میں سنن ہدا پر عمل کرنا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی سنن ہدا کی ترغیب دلاتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, راستے سے بھٹک جاؤ گے. اب مصائب کا آنا، مصیبتوں کا آنا اور راستہ سجائی نہ دینا، سولوشن نہ ملنا، حل نہیں مل رہا، عقل کام نہیں کر رہی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ نہ کچھ ہماری کوتاہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ذمے جو حقوق اللہ ہیں، حقوق نبی کریم علیہ السلام نے جو سنن ہدا ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے جو ہم پر لازم کی ہیں چیزیں، کہیں ان میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی؟ تو دونوں طرف دیکھنا ہوگا، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی. اگر ان میں کوتاہی ہو رہی ہے اور پھر ان سب کی ادائیگی ہے، تو پھر جو ہے وہ اب بھی اس کے بعد آزمائش ہے، تو پھر اس کو امتحان سمجھنا چاہیے اور اس میں ثابت قدمی اختیار کرنی
چاہیے. ہم تو دیکھیں ابھی جس پوائنٹ پر آ رہے ہیں عمران بھائی، وہ یہی ہے کہ دوسرے کا حق مارا ہوا ہے.
اللہ،
دونوں طرح سے ہوتا ہے. بعض اوقات جی جی فرمائیں.
مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا
جی،
کہ جو کچھ ہیں یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتے
آئے آئے.
شکوا ہے زمانے سے، نہ قسمت سے گلا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سلمان بھائی، کسی دوسرے کا حق دبا کر بندہ خوش نہیں رہ سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. اگر کچھ وقتی طور پر خوشی اور راحت ملتی ہے تو اس نے گزر جانا ہے. وقت ہمیشہ گزر جایا کرتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. کسی دوسرے کا حق دبا کر اگر کوئی خوشی مل رہی ہے، کوئی سکون مل رہا ہے، تو وقتی طور پر ہے، کچھ ہی دن کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد پھر دوبارہ وہ خوشی غائب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی مچھلی فروش میں سے مچھلی فروش سے اس نے ایک مچھلی خریدی. اب مچھلی وہ لے رہا تھا تو ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی. مچھلی اس نے اٹھائی دیکھنے کے لیے اور پیسے اس کو نہیں دیے، لے کر آنے لگا. راستے میں اس مچھلی نے خریدار کی انگلی پر کاٹ لیا، اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی. فوراً مچھلی کو الگ کیا، گھر گئے، مچھلی پکائی، کھایا پیا، سارا معاملہ. لیکن یہ انگلی پر مچھلی کے کاٹے ہوئے کا درد بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ درد اتنا جو ہے شدت اختیار کر گیا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. اور پھر نوبت یہاں تک آئی، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کس چیز نے کاٹا ہے، اس میں تو زہر ہے. حالانکہ مچھلی کے اندر زہر کہاں سے آیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اب اس کے اندر جو زہر تھا، بالآخر اس اسٹیج پہ بندہ پہنچتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر پورے ہاتھ میں سرایت کر جائے گا. اللہ اکبر. اس کی انگلی جو ہے وہ ڈاکٹر کے کہنے پر کاٹ دی جاتی ہے، لیکن درد پھر بھی نہیں جاتا. وہ درد بڑھتے بڑھتے ہاتھ گلنا شروع ہوتا ہے، پورا پنجہ ہاتھ کا جو ہے وہ گل جاتا ہے، اور پھر اس کا پنجہ بھی ڈاکٹر کے کہنے پر کاٹنا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے بازو میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس خریدار کا ایک دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دنوں تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، شاید تمہیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے. تھوڑا غور کرو اپنے معاملات پر، اپنے حالات پہ غور کرو، کیا کہیں تم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی. تو بہرحال وہ غور و فکر جب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک مچھلی بیچنے والے سے میں نے ایک فش خریدی تھی، ایک مچھلی خریدی تھی اور اس کو پیسے نہیں دیے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ میری جو ہے وہ دن بھر کی کمائی ہوتی ہے، میرے بال بچے ہیں، گھر چلانا ہوتا ہے، میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے بغیر پیسے دیے ہوئے مچھلی لے کر آ گیا، اور اسی مچھلی کے کاٹے ہوئے کا یہ اثر ہے کہ یہ درد بڑھتا جا رہا ہے. پہلے انگلی کٹ گئی، پھر پنجہ کٹ گیا، پھر ہاتھ کٹ گیا، اب یہاں تک ہے کہ درد ہاتھ میں اوپر بازو میں سرایت کرتا جا رہا ہے. تو اس کے دوست نے کہا کہ دیر مت کرو، اس مچھلی بیچنے والے کو تلاش کرو،
ڈھونڈ لو،
اس سے جا کر فوراً معافی مانگو. اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں تمہارا بازو نہ کاٹنا پڑ جائے. بہرحال اس کو تلاش کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس سے معافی تلافی کرتا ہے، اور یوں جا کر اس کے ہاتھ کا درد ختم ہو جاتا ہے، تب جا کر وہ اس مصیبت سے نجات پاتا ہے.
اللہ،
تو پتہ یہ چلا کہ دوسروں کا حق دبا کر آپ خوشحال نہیں رہ سکتے.
صحیح.
آپ دوسروں کے کام آئے، اللہ رب العالمین آپ کے کام غیب سے بنا دے گا. مسلم شریف کی حدیث مبارک بھی ہے، نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فی عون العبد، اللہ تعالی بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے، اللہ بندے کے کام بناتا رہتا ہے، اس کے اللہ رب العالمین کام سوارتا رہتا ہے، مگر کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے.
واہ واہ واہ.
ہم یہ کہیں کہ ہم دوسروں کے کام آئے نہیں, ہم جو ہے وہ دوسروں کا کام نہ کریں اور ہمارے کام سارے کے سارے درست بنتے جائیں, تو یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی. دوسروں کے کام آئیں گے, حقیقت میں دوسروں کے کام آنا ہم اپنے ہی کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. حدیث مبارک کہ جو بندہ کسی مسلمان کی غیبت میں, اس کی غیر موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین پہلے اس بندے کے لیے وہ دعا قبول فرماتا ہے. تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا گویا کہ اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہے, دوسروں کا حق دبانا گویا کہ اپنا حق دبانا ہے. دوسروں کی خوشی چھین کر ہم خود خوشحال نہیں رہ سکتے, یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو کہ وقت ثابت کرتا ہے کہ واقعی یہ درست ہے,
واقعی حقیقت ہے. اور جب تک آپ ریزن کو ختم نہیں کریں گے, سبب کو آپ ختم نہیں کریں گے, تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, جیسے مثال کے طور پر جیسے عمران بھائی نے بھی کہا کہ وہ علاج تو کروا ہی رہا ہوگا اور کٹوا بھی رہا ہے معالج کے کہنے پر, علاج تو کروا رہا ہے لیکن جس ریزن کی وجہ سے یہ وبال بن رہا تھا, جب تک وہ ریزن موجود رہا اس کے یہ سارے کام کاج علاج دوائیاں کسی کام نہیں آئے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. اگر ٹینک میں, جیسے گھروں میں پانی کے ٹینک ہوتے ہیں, ٹینک میں چوہا گر جائے, بلی گر کے مر جائے, بلی یا چوہا جو مرا ہوا ہے اس کو تو نکالنا نہیں ہے, ٹینک میں سے پانی نکالتے رہے آپ, جتنا مرضی پانی بھرتے رہے نکالتے رہے بھرتے رہے نکالتے رہے بھرتے رہے نکالتے رہے, اور وہ جو پرٹیکولر چیز وہ اندر اس کے جانور مرا ہوا ہے اس کو نہیں نکالنا, تو مجھے بتائیں آپ کو بینیفٹ ملے گا؟ وہ پانی دو تین مرتبہ بھی اگر آپ چینج کرتے ہیں لیکن وہ جو ایک پرٹیکولر جو چیز وہاں مطلب مری ہوئی ہے سڑی ہوئی ہے وہ اپنا کیا اثر ختم کر دے گی, اپنا اثر چھوڑنا اس میں, پھر اس کے پاک ہونے یا نہ ہونے کے یہ آگے الگ جو ہے وہ شرعی مسائل ہیں. تو وہ اپنا جب تک چیز وہاں موجود رہے گی تب تک جو کچھ اس کے اندر نیگیٹو ہے وہ اپنا اس کے اندر پروڈیوس کرتی رہے گی. تو ٹینک میں اگر کوئی چیز گر گئی ہے, کوئی جانور گر کے مر گیا ہے, تو پہلے نمبر پہ اس جانور کو نکالنا پڑے گا, ریزن ختم کرنا پڑے گا, اور پھر شرعی طریقے کے مطابق جو ہے وہ اس کی معلومات لے کر ٹینک کس طریقے سے پاک ہوگا یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اور سارا اس کو پھر پھول پھٹ جائے جانور اس کا حکم مطلب پھر الگ سے ہوتا ہے, خالی مر جائے تو حکم الگ ہے, پھول پھٹ جائے تو کنویں کے اعتبار سے الگ احکام ہے, ٹینک کے اعتبار سے بہرحال یہ الگ احکام ہے. اب یہ آگے پوری ڈیٹیل ہے, میں سمجھانے کے لیے بات جو عرض کر رہا تھا وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو کاز روٹ کاز جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور عمران بھائی نے یہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میرے پاس جو مصیبتیں آ رہی ہیں, میں نے کسی کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اور میں نے کسی کو چکی میں پیسا ہوا ہے. اب یاد رکھیے دنیا مکافات عمل کا نام ہے. خالد
کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے موزی نہ بنے.
ہاں,
اگر آپ موزی بنیں گے, دوسروں کو ایزا دینے والے تکلیف دینے والے بنیں گے, تو پھر مکافات عمل کے تحت بھی وہ تکلیف آپ کے ساتھ آپ کو لوٹ لوٹ کر آ رہی ہوگی اور ریزن بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. بعض لوگ اپنا اتنا انوکھا مزاج رکھتے ہیں جس کو وہ شاید اپنے آپ میں انوکھا سمجھتے ہوں کہ بھئی میری تو عادت ہی ہے
جی,
میرا تو تھوڑا بیہیویئر ہی ایسا ہے, رویہ میں ایسے ہی رکھتا ہوں. لیکن وہ جس کو ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے ملنے والوں کے لیے, ان کے ساتھ رہنے والوں کے لیے, ان کے ماتحتین کے لیے, ان کے زیر کفالت افراد کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دوسرا تو بیچارہ تکلیف کی چکی میں پس ہی رہا ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری تو بس عادت ہے, تو وہ آپ عادت کہہ کر جان تھوڑی چھڑا لیں گے. جو بیچارہ تکلیف میں آ رہا ہے اس کے دل سے بھی تو آہ نکل رہی ہے,
ایسی بات,
اس کے دل سے بھی تو ہائے نکل رہی ہے. یہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے اخلاقیات میں ہوتی ہیں, ہمارے رہن سہن کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے عادت ہے کہ جب کھانا سامنے آئے گا سلمان بھائی تو اس کھانے کو برا ہی کہا جائے گا. اب یہ عادت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ یہ صرف گھر میں ہی نہیں رہتی, آگے بڑھتی ہے. گھر میں رہ رہے ہیں تو جو بیچاری گھر میں کھانا پکا رہی ہے, چاہے وہ بیوی ہو, ماں ہو, بہن ہو, اس نے آپ سے تانے ہی سننے ہیں اور ہر وقت کے ہی آپ کے تانے ہیں. آگے چلیے تو یہ بات اتنا انفیکشن ہو جاتا ہے اس بات کا کہ آپ نے جس دعوت میں جانا ہے اس دعوت میں یہ کیا پکایا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے, کس سے بنوایا کھانا, آئندہ اس سے نہیں بنوانا. حالانکہ بات کیا ہے, لوگ اس طرح کی باتیں صرف بات برائے بات کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں
اور اگلے بندے کو صرف مطلب تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں,
ایسا بھی
اچھا بھلا کھانا شادی کا بنا ہوا ہے لیکن چونکہ کوئی پیچھے سے جو آ رہا ہے اس کو نکالنا ہے, اس کو اپنے کو جو دشمنی بیچ میں سے کسی بات پہ رکھی ہوئی ہے. اچھا ساڑی بستی کی تھی, لے پھر جا جا میدان جا تیری واری.
سلمان بھائی یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ کسی سے بدلہ لینا ہے کسی اور بات کا
جی,
لیکن جو اپنے ہی مزاج میں ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ عیب ہی نکالنا ہے کھانے میں, اس کا بھی اپنا ایک مسئلہ ہے. کیا وہ بےچارہ عیب ہی نکال رہا ہے, وہ اس کی عادت کے ساتھ یا اس بندے کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہو جاتی ہے کہ اس کو کھانا دیا نا تو اس نے یہ بھی نکالنا ہے. اس طرح کے افراد کے ساتھ جو رویے پھر ان کی مکافات کے طور پہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی پیش کرنے کے لیے بھی نا لوگ یہ کہہ رہے تھے یار تم دے دو, بولے یار تم دے دے, کوئی اس کے سامنے نہیں جا رہا ہوتا. نتیجہ کیا ہوا, آپ کی ایک برائی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں یہ مصیبت میرے اوپر آ جاتی ہے. دوسرے آتے ہیں ان کے ساتھ تو بڑے پیار سے ملتے ہیں, جب میں وہیں بیٹھا ہوں میرے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا, اور پھر اس بات کو کھینچ کھینچ کے آپ لڑائی جھگڑے پر, قطع تعلق پر, خاندان میں رنجشوں پر آ جاتے ہیں. بات کیا ہے, وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. کہتے ہیں کہ کام تو کچھ نہیں تھا, میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا, لیکن وہ عادت جو تھی وہ آپ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو چکی تھی, آپ کا وہ لفظ دوسرے کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اب آپ اس کے لیے قابل عزت ہی نہیں رہے.
اللہ رحمت فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے, یہ بری عادتیں اپنے اندر سے نکالیں اور لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. آپ کسی کو مصیبت میں ڈالیں گے تو آپ نے مصیبت میں, ہم نے اگر ہم کسی کو مصیبت میں, میں اگر اللہ نہ کرے کسی کو مصیبت میں ڈالوں گا تو پھر اس کے بعد اگلا نمبر میرا بھی آئے گا. جس طرح ہر علم والے علم والا ہے, اسی طرح ہر طاقت والے کے اوپر بھی ایک طاقت والا ہے, یہ بھی یاد رکھیے. اور اللہ سے ڈرنا چاہیے, زندگی میں اگر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ریزن نظر نہیں آ رہا تو اپنے آپ میں دیکھ لیں. اور یہاں پر آپ کو نگرانی شورا کا ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات جو ہے اس کو بھی لے کر کے آتا ہوں. جی,
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب میری امت 15 باتوں کو اپنا لے گی تو وہ مصیبتوں میں گھر جائے گی. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا, جب غنیمت کو ذاتی دولت, امانت کو غنیمت, زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا, آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا, اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے اور باپ سے بدسلوکی کرے گا, مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی, ذلیل ترین شخص ان کا حکمران بن جائے گا, انسان کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی, شراب پی جائے گی, ریشم پہنا جائے گا, گانے بجانے والی لونڈیاں رکھی جائیں گی, گھروں میں گانے بجانے کے آلات رکھے جائیں گے, اس امت کے بعد والے پہلوں پر لان تان کریں گے. تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ سرخ آندھی یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یعنی بدل جانے کا انتظار کریں. اب یہ جو میں نے 15 باتیں بیان کی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, آپ غور کیجئے کہ ہمارا معاشرہ ان 15 میں سے کن کن چیزوں سے بچا ہوا ہے. بڑے عزت دار کہلانے والے لوگوں کے گھروں میں میوزیکل انسٹرومنٹ رکھے ہوتے, بلکہ جو اللہ کی کھل کر نافرمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ غور تو کریں یار, کمال نہیں ہو گیا یار, ہماری سوچوں کو, ہماری ذہنیت کو, ہماری سمجھ کو کیسا زوال لگا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے, گانے باجے بولنے والے, بے حیائی کرنے کروانے والے, وہ کام جن سے سرکار نے منع کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، وہ طبقے خواہ وہ سود میں مبتلا ہو، خواہ وہ بے حیائی میں مبتلا ہو، خواہ وہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے مبتلا ہو، خواہ وہ گانے باجے موسیقی کے نام پر مبتلا ہو، کیا آج ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو بڑا عزت و بڑا مقام نہیں دیا جاتا؟ کیا پہلے گویوں کو ایسا مقام دیا جاتا تھا؟ پہلے کیا پہلے ایسا ناچنے کودنے والوں کو کیا ایسی عزتیں دی جاتی تھی جو آج ہمارے کلچر ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے؟ کیا اسے بھی ذہنیت کا سوچوں کا زوال نہیں کہیں گے؟ کتنی خرابیاں کتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. والدین والدین ماں باپ پیرنٹس اپنا پراپر کردار ادا کریں. آج جو آپ کے گھر میں پانچ چھ سال کے چار سال کے بچی بچے منی منیا ہیں ان کو بچانے کی ابھی سے کوشش کریں، اور جو بڑے ہو گئے ہیں ان کی تربیت کریں، ان کے آگے اسلام دین اور قرآن کی بات کریں. اسلام کا راستہ واحد راستہ ہے، سنت کا راستہ واحد راستہ ہے. دیر آر نو آپشن، اونلی ون وے، اسلام دین قرآن حدیث ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں ان برائیوں سے نکال سکتا ہے، اور یہی نکالنے والا راستہ ہے. اسی کی تعلیم کو عام کریں جن سے ہمارا معاشرہ دور ہوتا چلا گیا ہے.
واہ ماشاءاللہ، اچھی گفتگو فرمائی نگران شورا نے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بڑی اہم بات جو میں چاہوں گا اس کو بھی لیا جائے. والد کے انتقال کے بعد جو وراثت ہوتی ہے یا بالخصوص جن کی پراپرٹی زیادہ ہوتی ہے ان کے ہاں مسائل بھی بعض اوقات زیادہ بن جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں یہ گھر لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں یہ لوں گا، تو تیسرا کہتا ہے نہیں یہ میں لوں گا، وہ پلاٹ میں لوں گا، یہ دکان میں لوں گا، تو یہ بھی بنتا ہے. اور پھر ان میں جو ذرا جس کے بعد تسلط ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اختیار ہے یا جو اتھارٹی میں پاور میں ہے، وہ پھر بعض اوقات آکیوپائی کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے. بعض اوقات بھائی قبضہ کر جاتے ہیں، یا جو بڑا بھائی ہے وہ جو موقع کی جگہ ہے یا جدھر سے مطلب زیادہ انکم ہے، آمدنی ہے، مہنگا ہے، پلاٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر جائے گا. اور بعض اوقات بہنیں کر جاتی ہیں، بہنیں بھی کر جاتی ہیں، بہنیں اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ آٹھ بہنوں کا ایک بھائی ہے، ان بہنوں نے کیا کیا، ان بہنوں نے جو ہے نا وہ اس پر وہ پلاٹ تھا ایک، وہ اس بہنوں یہ بہنیں وہاں پر مطلب جمع ہو گئیں، اور بھائی کو انہوں نے وہاں سے کیا کرا دیا، وہاں سے چھٹی کر دی گئی اس کی. ٹھیک ہے، تو یوں بھی ہوتا ہے، خالی بھائی ہی جو ہے وہ جائیداد پر قبضہ کر کے بہنوں کے استحصال نہیں کر رہے، بعض بہنیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو بھائیوں کا استحصال کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. بھائیوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بہنوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. آصف بھائی، یہ بھی اگر میری زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں ایڈ ہو رہی ہیں اور پیسے لگتے جا رہے ہیں، بچوں کے علاج پہ لگ رہے ہیں، میرے علاج پہ لگ رہے ہیں، کبھی یہاں لگ رہے ہیں، کبھی اس نقصان میں لگ رہے ہیں، کبھی اس نقصان میں لگ رہے ہیں، تو میں اس پر بھی غور کر لوں کہیں میں نے اپنے والد صاحب کی وراثت میں اپنے کسی وارث کا حق تو نہیں دبایا ہوا.
بالکل سلمان بھائی، ہوتا ہے ایسا، اور لوگ حق دبا جاتے ہیں. اس وقت جو نا وہ بچے ایسے ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، چھوٹے نابالغ ہوتے ہیں، ان کا حق نہیں دیا جاتا. چچا جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہے تو چچا کا قابض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھائی کی جو ہے نا وہ جائیداد پہ، اور جو یہاں پھر کوئی ماموں زیادہ سور سکتے ہیں اور ان کی زیادہ جو ہے وہ انٹرفیئر ہے، ان کے معاملات میں دخیل ہیں وہ، تو پھر وہ قبضہ کر جاتے ہیں کبھی. اور حالانکہ اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور یتیم کے مال کو کھانے کو جو ہے وہ آگ کھانے کو آگ کھانا قرار دیا گیا ہے. اب دیکھیں، اسی طرح سے جو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب ایک ایسا بچہ تھا جس کو جو ہے وہ آگ قرار دے دیا گیا، یعنی قانونی طور پر آگ قرار دے دیا گیا کہ یہ نافرمان ہے. اب ہمارے ہاں آگ کرنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جائیداد میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا، حالانکہ نافرمان بیٹے کا بھی حصہ اگر والد کا یا جو بھی مورث ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو نافرمان کو بھی حصہ دیا جائے گا. اچھا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر جو ہے،
میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں.
جی بالکل ایڈ کر
دیکھیں. آصف بھائی، جس کا حصہ اللہ رسول نے مقرر کر دیا ہے نا،
کر دیا،
میں وہ ختم نہیں کر سکتا،
بالکل نہیں کر سکتا.
تو سیدھی سی بات ہے کہ جی جس کا حصہ اللہ رسول نے جتنا مقرر کیا، میں قربان جاؤں مطلب لڑائی والے چکر میں تو مطلب جانے ہی نہیں دیا. بندہ دین اسلام کے اصول ریگولیشنز پر عمل کرے تو آپس میں یہ گتھم گتھا یہ کلیش والا معاملہ ہے ہی نہیں. سیدھی سیدھی صاف صاف واضح واضح تعلیمات ہیں کہ جن سے محبت پیار اور الفت جو ہے یہ فروغ پاتی ہے معاشرے کے اندر.
اس میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے دارالافتاء اہل سنت کا ایک رسالہ ہے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے. اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو پڑھ کے بھی انشاءاللہ دل میں خوف پیدا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ پھر حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں, جائیداد کے جو تقسیم کے معاملات ہیں وہ کس طرح کرنے ہیں, اس میں انشاءاللہ تعالی بڑی رہنمائی ہوگی. اور سب سے جو بنیادی وجہ ہے نا سلمان بھائی, وہ خوف خدا کا مفقود ہونا ہے. خوف خدا نہیں ہوتا نا تو پھر بندہ جو نا پھر اپنی من مانی کرتا ہے. اور حالانکہ خوف خدا ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسی چیز ہے, اس کے بارے میں تو فرمایا ہے. دیکھیں ہمارا آج موضوع کیا ہے, ہمیں مصیبتوں سے نجات کیسے ملے, اب مصیبت سے نجات کیسے. اب وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں قرآن پاک میں تو اس بات کو مصیبت سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کہ بندہ اللہ سے ڈرے. اب جب خوف ہی ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان حق تلفیاں کرتا ہے, لوگوں کے جو ہے نا حقوق تلف کر لیتا ہے, ان کا حصہ جو ہے نا وہ دبا لیتا ہے, ان کا مال دبا لیتا ہے, چاہے جائیداد کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو. تو اب جب یہ کرتا ہے تو خوف خدا نہیں ہے. اب وہ آپ نے کہا نا ریزن ختم کرنا پڑے گا, جو اصل وجہ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ اصل وجہ کیا ہے, خوف خدا ہی نہیں ہے, خوف خدا پیدا کرنا ہوگا. جب بندہ خوف خدا پیدا کر لے گا, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی لاعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتهم. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں قرآن کی کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں, فرمایا یہ آیت ان کو کافی ہو جائے.
اللہ
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دین اور دنیا کی جتنے بھی غم اور فکریں ہیں نا, اگر بندے نے اس آیت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا, اس آیت پہ عمل کر لیا لوگوں نے, تو دین اور دنیا کے ہر غم اور فکر سے انہیں امن مل جائے گا.
اللہ
ہر فکر سے امن میں آ جائیں گے. فرمایا ساری دنیا امن میں آ جائے گی. اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ سب لوگ اگر اس کو اختیار کر لیں تو امن میں آ جائیں گے, مصیبتیں دور ہو جائیں گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا
یحتسب. سبحان اللہ,
خوف خدا جو ہے نا اس کو ہونا چاہیے,
ہونا چاہیے. اور علم دین پر عمل بھی ہونا چاہیے. میں یہاں ایک اور موضوع لیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا اور میں سمجھتا ہوں اس پر بات ہونی چاہیے. یہ جو میری والدہ کا جو ہے نا وہ سونے کا سیٹ ہے وہ تو میں رکھوں گی,
اللہ
اما جی کی بالیاں تو جو ہے نا یہ تو میں رکھوں گا,
اللہ
اما جی کی نشانی ہے ان کی بالیاں سونے کی یہ میں رکھوں گا. ماں میری جو ہے وہ سونے کے کڑے پہنتی تھی, کیا ہی بات ہے, تو وہ سونے کے کڑے تو میں رکھوں گا.
اللہ
وہ اما جی کا ہار تھا سونے کا, وہ اتنے تولے کا تھا, وہ میں رکھوں گا. تو ہر بندہ مطلب جس کو جو دیکھ رہا ہے کہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں اتنا آئے گا مال, اس میں اتنا مال زیادہ آئے گا, اس پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اس کی اجازت ویسے بھی نہیں ہے. یہ میں رکھوں گا, یہ فلانا رکھے گا, یہ وہ رکھے گا, یہ کیسے رکھے گا, یہ گھر میں رکھوں گا, یہ گھر وہ رکھے گا, یہ گھر فلانا رکھے گا, یہ بھی نہیں. طریقے کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ ملے گا. کوئی پلاٹ ہے تو جو روڈ فیسنگ جگہ ہے نا میں تو وہاں سے جگہ لوں گا, وہ میں لوں گا. دوسرا بول رہا ہے میں لوں گا, تیسرا بول رہا ہے میں لوں گا. روڈ فیسنگ تو جتنی جگہ ہے اتنی ہی ہے. تو روڈ فیسنگ جس کی تھی نا اس کی بھی نہیں رہی, اور آج جو نظریں جمائے بیٹھے ہیں ان کی بھی نہیں رہے گی. تو کام کرنے والا کریں, اللہ رسول نے جو حکم بیان کیا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کریں, اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیں. اور یہاں ایک اور بات بھی میں ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ عمران بھائی بعض اوقات بندے کا حق ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اپنا حق بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا حق بنتا ہے، چونکہ میں غریب ہوں اس لیے میرا یہ حق بنتا ہے کہ یہ جو قیمتی چیز ہے یہ مجھے دی جائے،
یا میں نے خدمت زیادہ کی ہے.
ہاں جی میں نے خدمت بڑی کی ہے، یہ تو مطلب پوچھتے ہی نہیں تھے، آتے ہی نہیں تھے، دیکھتے ہی نہیں تھے.
اس کا صلہ تو یقیناً اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، خدمت جس نے زیادہ کی ہے یا جو زیادہ قریب رہا ہے، تو ان چیزوں سے اگر اس کا صلہ لینا ہے تو پھر آخرت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس پہ غور کرنا چاہیے. بہرحال جو اسلام نے مقرر کر دیا ہے وہی لینا ہے، ہمیں اسی کے اندر راہ نجات ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ بندے کی عزت بھی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو مزید عطا فرماتا ہے. اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھا لینا، چاہے وہ ورثے کا مال ہو جو کہ والد صاحب یا مورث جو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ترکے کا مال ناحق طریقے سے لے لینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اور کسی کا ایک بالشت برابر اگر زمین پر قبضہ کر لیا جائے، اس کی بھی حدیث مبارک کے اندر مثال دی گئی ہے، وہ بھی بہت بڑا وبال ہے. لہذا ناحق طریقے سے کسی کا مال کھا لینا اور پھر دوسروں کو تکلیف دے لینا، ہم نے ایسا دیکھا. ایک واقعہ میری نظروں میں ابھی گھوم رہا ہے سلمان بھائی، ایک شخص ہے کہ وہ اپنے گھر کا بڑا تھا، باقی اس کے بھائی چھوٹے تھے. تھا وہ اچھا کھاتا پیتا آدمی، کروڑ پتی آدمی تھا وہ.
صحیح.
اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بہرحال اس کی موت کا وقت آیا، وہ دنیا سے چلا گیا. اب پورے گھر کو یہ چلانے والا تھا، سب سے زیادہ اچھا کھاتا پیتا یہ تھا، کروڑوں میں کھیلنے والا تھا، بہت بڑی بڑی جائیدادیں بھی تھیں. لیکن جیسے ہی یہ فوت ہوتا ہے، اس کے اپنے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اس کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، یعنی اس کا کاروبار بھی خود ہینڈل کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا دیگر چیزیں جو ہیں وہ. چونکہ بچے اس کے تین ہوتے ہیں، یہ حقیقی واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تین بچے ہوتے ہیں اور تینوں ہی چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں. اور وائف تو آپ کو پتا ہے کہ وہ عورت گھر میں ہی رہے گی، آپ باہر کے معاملات کیسے دیکھ سکے گی. تو یوں ہوا کہ چلے ہم دیکھتے ہیں باہر کے معاملات، ہم نپٹاتے ہیں، آپ کے بھائی ہی ہیں اور دیگر ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تین سالوں کے بعد جو ہے گھر سے تینوں بچوں کو اور ان کی وائف کو بھی نکال دیا گیا.
اللہ.
وہ شخص کہ جو کل تک بڑا پریشان تھا اور مطلب مالی اسٹیٹس اس کا اس کے برابر نہیں تھا، لیکن جب مال پہ قبضہ کر لیا تو پھر وہ ساری چیزیں اس کے پاس آ گئی.
صحیح.
آج پھر یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا سلمان بھائی کہ اس کے بچے بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں گھومنے لگے، بڑے بڑے کاروبار اس کے ہو گئے. یہ بےچارے جو سونے کا نوالا کھانے والے تھے بچے، وہ غریب ہو گئے،
در بدر ہو گئے،
در بدر ہو گئے. ظلم جس پر کیا جائے نا، مظلوم کبھی خسارے میں نہیں رہتا.
کیا بات.
دنیا میں اگرچہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. اور کئی مرتبہ تو دنیا کے اندر بھی ظاہری طور پر آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مظلوم کی کیسی مدد کی ہے.
واہ واہ.
پھر بہرحال ان کے بچوں کے ماموں ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ ان کے رکھتے ہیں اور ان کو بناتے ہیں. اور آج یہ ہے کہ وہ 17 سال کا لڑکا ہے یا 18 سال کا، میں جانتا ہوں سلمان بھائی، وہ ایسا ہے کہ وہ کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے کا جو ہے نا ماہانہ ٹرن اوور کرتا ہے وہ.
کیا بات.
یعنی وہ اپنے ماموں کی اس نے کاروبار سکھایا اور اس کو کھڑا کیا، 18 لاکھ روپے سے کام شروع کیا، اور آج یہ 18 سال کے اندر جو ہے اس کی ایج ہے، یہ پہنچ چکا ہے. دوسرا یہ کہ جس نے ظلم کیا اس کا کیا حال ہوا، وہ خود جو ہے نا وہ مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس کے بچے آزمائش کا شکار ہیں. پچھلے دنوں پتا لگا کہ وہ بندہ لاکھوں روپے کا نقصان کر بیٹھا ہے، اس کو بہت بڑا لوس ہوا ہے ایک.
تو
بھائی ظالم کبھی بھی فائدے میں نہیں رہتا، اور مظلوم جو ہے وہ فائدے ہی میں رہا کرتا ہے. یہ وقت گزر جاتا ہے، وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے. بہرحال تو یہ 4 دن کی چاندنی جو نظر آ رہی ہے، اس نے گزر جانا ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے، مرنا حق ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے. کیا جواب دیں گے کہ یتیم کا مال کھا لیا، کیا جواب دیں گے ترکے کا مال کھا لیا. اگر کوئی بھائی جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ناجائز کام ہے، آپ یہ ناجائز طریقے سے اگر ورثے کا ترکے کا مال کھا رہے ہیں تو اس سے بچنا پڑے گا. ناجائز کے اندر برکت کبھی بھی نہیں ہوا کرتی، اور ناجائز کام سے بچنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ، ذرہ برابر ناجائز چیز سے رک جانا خیر من عبادت الثقلین، انس کی عبادت سے افضل عمل ہے.
کیا بات ہے،
تو ناجائز کام سے بچیں، برکت ہی برکت ہوگی.
سبحان اللہ.
مظلوم کے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑی پیاری روایت کہ اگر کوئی مظلوم ہے یا وہ عارضی طور پہ مصیبت میں آ بھی گیا ہے تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے سلمان بھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی مسجد نبی کے دروازے پر آتا ہے اور اپنی اونٹنی باندھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ چاہتا ہے بیٹھتا ہے، جب اٹھنے کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عرابی ہیں یہ جو اونٹنی باہر کھڑی ہے یہ اس نے چرائی ہے، یہ چوری کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جانب متوجہ ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عرابی تم کیا کہتے ہو، کیا یہ اونٹنی تم نے چوری کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اس عرابی نے سر جھکا لیا اور زمین کریدنے لگا، زمین کریدنے لگا. عرابی تو زمین کریدنے لگا مگر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی. اونٹنی نے جو ہے وہ فصیح زبان میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ اس شخص نے مجھے چوری نہیں کیا بلکہ اس نے تو بغیر علم کے اس شخص سے اسے خریدا ہے جس نے چوری کیا تھا، یا رسول اللہ اس نے مجھے چوری نہیں کیا، یہ بے قصور ہے. اور اس میں ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، اگر پتہ ہو کہ یہ مال چوری کا ہے تو خریدنا جائز نہیں ہے،
جائز
اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر خرید و فروخت جائز ہے اس کی. اب اس عرابی نے یوں خرید و فروخت کر لی تھی، اسے پتہ نہیں تھا. اونٹنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چرایا نہیں ہے بلکہ اس نے تو ایک چور سے غلطی سے خرید لیا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عرابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ جب تم کچھ کرید رہے تھے تمہارے لب ہل رہے تھے، تم کیا کہہ رہے تھے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو تمہاری برات کے لیے، کہ تم پر ایک الزام لگ گیا تھا، ایک مصیبت آ گئی تھی، اس سے تمہیں چھٹکارے کے لیے اللہ نے ایک بے زبان جانور کو اللہ نے زبان عطا کر دی، تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ عرابی کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہم لستا برب استحدثنا کا ولا معک شریک فی ملک کا عانک علی خلقنا انت کما تقول وفوق کل ما نقول اسلک یا ربی ان تصلی علی محمد وعلى آل محمد وتبرعنی ببراءۃ مما انا فی. اے اللہ تو ایسا رب نہیں ہے کہ جس کو ہم نے خود سے گھڑ لیا ہو، اور اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ایسا کوئی تیرا شریک نہیں ہے کہ جس نے ہماری تخلیق میں تیری مدد کی ہو، تو جو ہے ہر اعتبار سے شریک سے پاک ہے، اور یا اللہ تو ویسا ہے جیسا تو فرماتا ہے کہ تو ویسا ہے، اور ہماری سوچوں سے ہم جو کچھ کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے بھی اوپر ہے. پھر اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور ان کی آل پہ درود بھیج، اور یا اللہ جس مصیبت میں پھنس گیا ہوں مجھے اس سے برات عطا فرما.
کیا بات.
اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ رہا تھا گلیوں میں فرشتوں کا اتنا اشتہام ہو گیا، تیرے کلمات لکھ رہے تھے. اے عرابی، آئندہ بھی اگر کوئی شخص یہ کلمات کہے گا اور کسی مصیبت میں پھنسا ہوگا، ایسی پریشانی میں پھنسا ہوگا اور یہ کلمات کہہ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے.
اللہ
تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام پہ درود اور حضور کی آل پہ درود، اور پھر اپنی مصیبت سے نجات کی دعا. اس میں ہمارے لیے درس ہے، ایک تو دعا کا طریقہ بھی، جس طرح سورہ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دعا مانگنے کا مسئلہ بتایا گیا ہے کہ پہلے بندہ جو نہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، ہم بندے تو خدا ہے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اپنی عاجزی انکساری اپنے عاجز ہونے کا اقرار کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے ہدینا الصراط
المستقیم.
اور پھر درود پاک بھی ساتھ ہو، احادیث میں بتایا گیا کہ درود پاک جس دعا کے ساتھ شامل ہو جائے، جہاں اللہ تعالیٰ درود پاک قبول فرماتا ہے وہ حاجت بھی پوری فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو درود پاک بھی شامل ہو، اللہ کی توحید ہو، پھر اپنی مصیبت سے نجات کی دعا بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایک بات بڑی چیز ہے کہ اگر کبھی بندے کو ایسا لگے نا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ پر یہ الزام ہے یا مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو اب اس سے نجات کیسے ہو،
تو خوف خدا بھی رکھتا ہے، متقی بھی ہے، پھر بھی مصیبت میں آ گیا تو دعا کرے اللہ کی بارگاہ
اللہ سے دعا کرے
اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمانے والا.
جب سچائی خود بولتی ہے نا سلمان بھائی، سچائی جب خود بولتی ہے تو زمانہ دیکھتا ہے. قرآن کریم میں دیکھا جائے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جب راہیں مسدود نظر آتی ہیں کوئی حل ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا،
راہیں بند ہو گئی،
راہیں بند ہو جاتی ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے گا. تو جیسے ایک مثال مولانا آصف صاحب نے جو بیان کی ہے حدیث مبارک کے ذریعے سے، اب اس میں کیا تھا، اس کے پاس کوئی دلیل تو اس عرابی کے پاس دیہاتی کے پاس تھی نہیں، بطور دلیل کے وہ کیا پیش کرتا کہ میں نے اس کو نہیں چرایا، میں نے خریدا ہے. لیکن اللہ نے غیب سے پھر اس کو جب سچائی نے خود بولا تو پھر اس کو نجات بھی مل گئی، اللہ نے اس کی عزت میں اضافہ بھی فرمایا. جب سچائی خود بولتی ہے ہم جھوٹے نہیں ہیں، پھر وہ حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. تو دوسرے کا برا مت سوچیں، سچ بولیں ہمیشہ، کھڑے آدمی رہیں. جب کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں آپ کی پہچان ہوگی کہ یار یہ کھڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ معاملات بھی کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، میل جول بھی اچھا رکھنا ہے. اگر آپ کھڑے نہ رہیں، برے بن گئے، تو پھر غور کرنا چاہیے اپنے اوپر.
کیا بن گئے؟ سچے رہیں گے جی، کھڑے رہیں گے تو بھرے رہیں گے. یہ ایک بات ہے،
اور کھڑے رہیں گے
جی،
مصیبت میں بھی ڈٹ کے کھڑے رہیں گے.
چلیں جی، یہ بھی ایک بات ہے. اور مصیبتوں سے نجات کیسے ملے، ابھی تک کو کنکلوڈ کر دوں میں، کہ دوسروں کو مصیبت سے بچائیں، دوسروں کے لیے مصیبتیں نہ بنائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور ایسے ایسے ملے گی کہ آپ کو پھر مطلب لگے گا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے. اور جو کسی دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے اور دوسرے کام بھی کر رہا ہے، تو انہی کے بارے میں حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ حج بھی کیتی جان دے ہو، لو بھی پیتی جان دے ہو، اے کی کیتی جان دے ہو. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. چلے کال شامل کرتے پھر آگے بڑھتے. جی
محمد شہزاد اتاری ضیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، موضوع جو ہے مصیبتوں سے نجات کیسے، پہلے تو یہ سمجھا جائے مصیبت کہتے کسی ہیں. اور مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم جن معاملات کو اپنے لیے سکون سمجھتے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں جو آگے جا کے ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے کہ جس کو بعض دفعہ کہ اس کا علاج یا اس کا حل ناممکن سا نظر آتا ہے.
یہ تو شہزاد بھائی اللہ آپ کو برکت دے، بڑا فلسفیانہ قسم کا سوال آپ نے فرمایا ہے، تو کوئی فلسفی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، میں تو مسکین سا آدموں. آپ کچھ فرمائیں گے آصف بھائی؟
نہیں، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب میں یہاں پر یہ بات ایڈ کروں گا کہ امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بات یہ فرماتے ہیں، العلم الہادی الى سنن الہدا والحسن ینجی من جمیع الشدائد. وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی طریقوں کی طرف ہدایت کرتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. علم مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے سکون کا باعث ہے. مثلا کوئی نعوذ باللہ گانا سنتا ہے، اب گانا جب سنتا ہے تو سمجھتا مجھے شاید سکون مل رہا ہے. گانا جو ہے وہ خبیث روح کی غذا ہے سلمان بھائی. اب وہ اس کو جس کو اپنے لیے سکون سمجھ رہا ہے وہ سکون نہیں ہے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے. اب وہ مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم دین کی مصیبت کو تو مصیبت نہیں سمجھتے، دنیا کی مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں. تو اب یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو مصیبت ہوتی کسی اس کو سمجھنا چاہیے کہ مصیبت ہے یا پھر یہ آزمائش ہے. ایک کیسے پتا چلے گا؟ علم سے پتا چلے گا، بزرگوں کی صحبت سے پتا چلے گا، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے پتا چلے گا. کل میں نے ایک بڑا پیارا فرمان پڑھا حلیت الاولیاء نویں جلد میں کہ اللہ تعالیٰ جس نوجوان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی نیک بندے کی صحبت سے نواز دیتا ہے.
اللہ
تو یہ بڑی ایک پیاری بات ہے، کسی بزرگ کے پاس بندہ بیٹھے اور وہ بتائے گا کہ بھائی یہ جسے تم سکون سمجھ رہے ہو یا جسے تم مصیبت سمجھ رہے، مصیبت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. ہاں مصیبت آئی ہے تو اس کی پھر ہو سکتا ہے وہ ہمیں وجہ بھی بتا دے. پھر جن چیزوں کو ہم سکون اور راحت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی مصیبت ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم عطا فرمائے اور پھر علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ، علم نافع عطا فرمائے. ذہین آدمی ہے شہزاد بھائی، تو ذہین بندے ہی ذہین بندوں کا سوال سمجھ سکتے ہیں. میں تو اپنے عجز کا میں نے اظہار کیا ہے، اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی سمجھ اور شعور نصیب فرمائے. آمین. جی
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ, بہت پیارے مدنی پھول. اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. ایک روایت نظر سے گزری تھی کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بے وضو کی حالت میں کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کر. مطلب یہ کہ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے بچنے کا چانس ہوگا. کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ ایسے اعمال جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کتنے مفید ثابت ہو سکتے ہیں.
بہت پیاری بات کہی آپ نے عبد الخالق بھائی, اور بڑی خوبصورت بات کہی. باوضو رہنا چاہیے اور درود پاک بھی پڑھتے رہنا چاہیے. باوضو رہنا یہ بھی ایک نیکی ہے اور بڑی زبردست ایک نیکی ہے, اس کے بھی اپنے فضائل ہیں.
سلمان بھائی, نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے
جی.
نجات کا ذریعہ ہے حضور کی اتباع. اب دیکھیں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جہاں پر قبولیت دعا میں جو چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں
جی.
اس میں کچھ چیزوں کو بیان کیا, حدیث کوٹ کی آپ نے, وہ جو روایات کوٹ کی, فرمایا رات کے وقت اکیلے باہر نہ سفر کرو, اسی طرح جو ہے نا بغیر منڈیر والی, بغیر چار دیواری والی چھت پہ نہ سو. تو اسی طرح حدیث پاک میں کہ جو ہاتھ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو گیا اور اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو خود ہی کو ملامت کرے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں ہم سے دور
ہو جائیں گی.
ابھی آپ نے جو شروع میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی, آپ نے تفسیر بیان کی سلاۃ الجنان سے, تو استاد محترم جو ہے وہ شیخ العزیز و تفسیر مفتی محمد قاسم قادری اتاری دامت برکاتم العالیہ, آپ نے ایک بڑی پیاری بات, وہ جو آیات ہیں جس میں کفار کا ذکر ہے کہ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب مصیبت چلی جاتی ہے ان کا کشتیوں میں سفر کرنے کا بیان کیا گیا جہاں پھر وہ طوفان آ گیا تو اب اللہ کو پکارتے ہیں خالص دل سے جو نا وہ, اور پھر سب بتوں کو بھول جاتے ہیں اور جن کے نعوذ باللہ جھوٹے خداؤں کی بات کرتے ہیں, تو اب وہ جو نا وہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں, مصیبت ٹل گئی پھر بھول گئے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرے اور اس کے علاوہ بھول جائے. تو عام روٹین ہی میں بندہ جو نا وہ عبادتوں میں لگا رہے. اب ایسا یہ بھی ہوتا ہے سلمان بھائی, کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ گیا جیسے کوئی بندہ, یا مصیبت آ گئی تھوڑی بہت, اس وقت صدقہ اتارا جاتا ہے, لوگ صدقہ دیتے ہیں, صدقہ دو تمہیں یہ مصیبت پہنچی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ حالانکہ حدیث پاک میں کیا تعلیم ہے کہ بھائی صدقہ دیتے رہو,
انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے.
اب صدقہ دیتے رہو کہ بلا جو ہے صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی, تو بھائی پہلے صدقہ دیتے رہو تاکہ بلا آئی نہ مصیبت آئے نہ, تو وضو باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا مصیبتوں سے
بچے رہیں گے ماشاءاللہ جی.
آج کا موضوع ان مصیبتوں سے نجات کیسے, تو وہی ہے کہ اور جو تم پر مصیبتیں پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. اور یہ دعا مجھے بہت پسند آئی, امیر علیہ سنت نے بھی اس میں گھر میں لگی ہوئی ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ, بہت جامع دعا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. یہ کلام سنا دیجئے تو مہربانی. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم, کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب.
ماشاءاللہ جی,
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان بھائی, آج تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, اور بالخصوص ہمارے شہر کے یہ آصف رضا المدنی, اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. میں عبد الرحیم قادری اتاری بات کر رہا ہوں نوابشاہ سے, ہمارے آصف المدنی کے شہر نوابشاہ سے. آصف المدنی ہمارے بہت اچھے بچے بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل ان کے علم میں حلم میں اور اضافہ عطا فرمائے, اور انہیں دین دنیا بھی دونوں جہان کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور زیادہ عزت مرتبہ اور مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
آمین ماشاءاللہ. آصف بھائی کچھ فرما دیں
جی. عبد الرحیم بھائی جو ہے وہ ہمیں جو ہے جمعرات کے اجتماع میں ساتھ لے کے جایا کرتے تھے.
واہ,
جو جن کو پہچان پایا ہوں
ہفتہ وار, وہی ہیں
ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے, اور پیدل کبھی چلے جاتے تھے کبھی سائیکل پہ مجھے بٹھا کے لے جاتے تھے. تو الحمدللہ یہ ان کی جو ہے وہ کاوش ہے ہمارے لیے, اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے.
کتنا خوش ہوتے ہوں گے دیکھ کے آج ہیں جی, کہ ہم جس اسلام بھائی کو اجتماع میں لے کے جاتے تھے آج وہ مدنی چینل پر ماشاءاللہ مدنی پھول اٹھا رہا ہے, اور پھر ایک علمی کام بھی آصف بھائی ماشاءاللہ اپنی ایک مثال آپ ہے, اللہ برکت دے المدۃ العلمیہ کے اندر بھی ماشاءاللہ تراجم کے حوالے سے ہو. میں جب المدۃ العلمیہ میں تھا کسی زمانے میں تو میں بھی آصف بھائی کو ہی ٹیسٹ دے کر جو ہے وہ علمیہ میں مطلب ٹیسٹ میں نے پاس کیا, اور یوں آگے جو ہے نا وہ پھر میں نے کچھ دیر رہا وہاں المدۃ العلمیہ کے اندر. تو چلیں بھارت ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ ہیں, اللہ سلامت رکھے. تو یوں کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں بھی, کسی کا ذہن بنائیں, کسی کو آگے بڑھائیں, نیکی کی طرف لے کر کے آئیں. بعض کا تو بندہ تو جہاں ہوتا ہے وہیں رہ جاتا ہے, لیکن جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ کہیں بہت آگے ماشاء اللہ کسی اچھے
بعد اور سڑک جو ہے وہیں رہ جاتے ہیں, شاگرد اور مسافر کو منزل پہ پہنچاتے.
واہ 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 ماشاء اللہ مرحبا جی. نواب شاہ کا اجتماع سنت و بھرا اجتماع, ہفتہ وار اجتماع, بڑا اجتماع ہوتا ہے.
بیان بھی ہوا
جی, میں نے بیان بھی کیا ہے وہاں, بہت بڑا ماشاء اللہ. فضان مدینہ بھی بہت بڑا ہے ابھی جو ہے, پہلے تو ملک کالونی میں ہوتا تھا
جی جی,
تو ابھی وہ
گلشن مدینہ کالونی,
گلشن مدینہ کالونی میں. چلے یہ تو مجھے نہیں پتا کالونی کا نام کیا تھا, بہرحال بہت بڑا فضان مدینہ ہے ماشاء اللہ, ایک اچھا اجتماع بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید مدنی کاموں کی بہاریں عطا فرمائے. ہمارے حاجی یاسر صاحب یہ بھی نواب شاہ سے ملے, حاجی شاہ صاحب یہ بھی نواب شاہ سے ملے, اطہر بھائی یہ بھی, تو فل اطہر بھائی تو ابھی بھی نواب شاہ سے کنیکٹ ہیں ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. مرحبا جی.
عمران بھائی بھی نواب شاہ,
عمران بھائی بھی نواب شاہ میں, مجھے یاد ہے نواب شاہ سے یادیں وابستہ ہیں, میری بھی وابستہ ہیں. بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں 2 دسمبر 2005 میں, بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں ہم جب سامان لے کر یہاں سے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ مرکزی جامع المدینہ سے جب روانہ ہوئے تھے, تو ہمارا سب سے پہلا جو تھا مدنی قافلہ کوس جو ہونا تھا وہ نواب شاہ میں ہوا تھا, اسی وہیں ملک کلونی میں جو فضان مدینہ ہے وہاں پر. تو عمران بھائی نے مجھے ایک ڈائری دلوائی تھی, عمران بھائی نواب شاہ کی تھے, تو عمران بھائی مجھے ایک ڈائری دلوائی تھی, اور کیا کمال ڈائری دلوائی تھی ماشاء اللہ جی. مجھے لے کر گئے تھے دکان پر, یہ ایک بڑا اچھا کام ہے, کرنا چاہیے, کام آنا چاہیے کسی کے لوگ, اور یاد بھی رکھنا چاہیے, اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی مصیبتوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ اس کے احسان مند رہیں. تو یہ بھی اس سے بھی کیا ہوگا کہ اس کا آپ کے ساتھ ایک ریلیشن, ایک تعلق رہے گا. دوبارہ کبھی کرائسس میں آئیں گے تو پکڑ کے نکال لے گا, یا کوئی اچھی بات بتا دے گا, یا کسی اچھی طرف لے جائے گا, تو مصیبت سے نجات کی ایک راہ یہ کھلی رہے گی. یہ بھی ہے جی.
ارشاد بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی کھلے آنکھ سے زیادہ کہتے کہتے میں سبھی مبلغین کو خوش آمدید کہتا ہوں, بالخصوص آپ کو, کیونکہ آپ یہ سلسلہ لے کے آتے ہیں نئے نئے موضوعات, جیسے آج کا ہے موضوع مصیبتوں سے نجات کیسے. تو اس کے بارے میں عرض یہ کرنی تھی سلمان بھائی کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمیں مصیبتوں سے نجات دلا ہی دیں گے انشاءاللہ. اور مجھے آج کلام سنا دیں, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. جزاکم اللہ خیرا.
ماشاءاللہ بڑی جامع بات فرمائی آپ نے, مرحبا جی.
احمد عامر اتاری باب المدینہ کراچی لانڈی کا دعویٰ سرس کرو. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے اکثر لے کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے, اور ماشاء اللہ سے سلمان بھائی آج نعت خوان بڑے پیارے نعت خوان وقار اتاری صاحب تشریف لائے, ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد رکھے. ان سے ایک نعت کی فرمائش تھی کہ مجھے ایک نعت سنا دے. سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے.
مدینہ مدینہ مرحبا جی.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی آج ایک کلام سنا دے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے.
ماشاء اللہ
جی, جی.
محبوب علی اتاری میر خاص سے سلمان بھائی عرض کر رہا ہوں, مجھے امیر اہل سنت کی من کا بد سنا دیجئے.
بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ ماشاءاللہ محبوب علی بھائی. آپ کے میسیجز بھی شامل کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. قادر آباد سے میسج ہے زہیر احمد اتاری بھائی کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کی فرمائش ہے زدے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. کافی لمبے لمبے میسیجز بھی ہیں, اور فارسی کلام سننے کی فرمائش بھی ہے. بہت مہربانی جی, خراب حال کیا, دل کو پر ملال کیا, یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین. بہت شکریہ. شان علی بھائی ہیں سانگڑ سے, ماشاء اللہ میسج ہے آپ کا, بہت شکریہ جی, اللہ آپ کچھ دیکھے عطا فرمائے. اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو, اور مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو, بے شک اللہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ظہیر بھائی ہیں آر ڈبلیو پی یعنی راول پنڈی سے, بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ. ہمارے بہت پیارے اسلام بھائی ہیں حاجی یامین سانگڑ سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ محفل میں جب کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور وہ کھانستا ہے تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ معاف کیجئے گا, حالانکہ اس میں اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے, تو یہ کوئی معافی مانگنے والی بات بھی نہیں ہے, تو اس پر معافی مانگنا کیسا؟ یہ ایک آصف بھائی یہ بھی ایک سوال ہے, اس پر کیا روشنی ڈالیں گے آپ کا کیا؟
میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ ہے تو یہ طبیعت کا تقاضا ہے, اور حتیٰ کہ نماز میں بھی طبیعت کے تقاضے کے تحت اس کی رخصت ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ گفتگو چل رہی ہے, ناظرین سن رہے ہیں گفتگو, اب اس میں جو تعطل آتا ہے نا تو وہ اس کو سمجھتا کہ شاید یہ کوتاہی ہو گئی, یہ سننے والے کو تکلیف ہوئی ہوگی, تو اس وجہ سے وہ شاید کہہ دیتا کہ ہمیں معاف
کیجیے گا. چلے یہ بات بھی ہوگی, اچھی بات ہے ماشاء اللہ. چلے ٹھیک ہے, مرحبا. کلام کچھ شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹا دل ساری خطائیں میری مٹا یا رب, بنا دل بنا لے بنا یا رب, بنا دل جان جلا
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چلنے کے ناظرین ابھی آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں فائدے کی باتوں پر مبنی ایک اچھا ویڈیو کلپ. آئیے دیکھتے ہیں فائدے کی بات. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے جس میں سیگمنٹ فائدے کی بات جس میں ہم حاضر ہیں. اس کے اندر آج ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سننا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مرکزی یعنی موضوع یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان سارے انسان گناہ گار ہیں, یعنی تمام ہر ابن آدم جو ہے وہ گناہ گار ہے, لیکن ان میں سے بہتر وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے. اللہ اکبر, گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینے والا جو ہے وہ تم میں سے بہترین ہے. اب مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ تمام انسان گناہ گار ہیں, نہ کہ ہر انسان, کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں, گناہ کر سکتے ہی نہیں, یعنی گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا, گناہ کا صدور ان سے محال ہے. اور بعض اولیاء کرام ہیں جو گناہ کر تو سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں. یہ آپ نے اس کی شرح کی ہے. اب اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہو گئے, اولیاء کرام محفوظ عن الخطا ہو گئے, یعنی انبیاء تو گناہ کر ہی نہیں سکتے, محال ہے ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اور اولیاء کرام یہ گناہ کر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے کہ رب نے ان کو گناہوں سے دور رکھا ہوتا ہے. باقی رہ گئے ہم جیسی کیٹاگری کے لوگ تو ہم سے عموماً گناہ ہو جاتے ہیں. ہم بہترین ہم میں سے کون ہے؟ فرمایا جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے.
اور مقبول توبہ کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. مقبول توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ سچی پکی توبہ کرے. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے ارکان جو ہے وہ اس کے اندر پائے جائیں, جیسے ان ندم علی کہ گناہ پر شرمندگی بھی ہو, الاقرار بالذنب گناہ کا اقرار بھی ہو, والعزم اللہ یعود الیہ اور پکا ارادہ ہو, عزم مسمم جس کو کہا جاتا ہے, پکا ارادہ پختہ ارادہ ہو کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, تو مطلقاً جو ہے وہ اس گناہ پر پکڑ نہ ہوگی. بعض صورتوں میں تو گناہ جو ہے نیکوں سے بھی بدل جاتے ہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا جو ہے یہ بات لوگوں سے فرمایا کرتی تھی کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں اس سے میرے گناہ زیادہ ہیں, یعنی جو میرے گناہ ہیں وہ تمہاری نیکیوں سے زیادہ ہیں. تو بزرگ تھے ان سے فرمایا کرتی تھی کہ تمہاری جو نیکیاں ہیں ان سے زیادہ میرے گناہ ہیں, لیکن اگر میری نیکیاں یہ میرے جو گناہ ہیں اگر یہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں تو پھر میری نیکیاں تمہاری نیکیوں سے بڑھ جائیں گی. بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اب جتنے زیادہ گناہ ہوں گے, اب بندے نے اگر توبہ کر لی ہے, بعض صورتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اب بندے نے اگر توبہ کر لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ کر لیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے, کریم ہے, بندہ اس کی بارگاہ میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے, توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور بندہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میری توبہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے, یہ اس کا وسوسہ ہے. اس وسوسے سے ہم نے جان چھڑانی ہے اور ہم نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے اور اپنے گناہ سے معافی مانگنی ہے. کیونکہ شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا تھا تو اس نے کہا تھا مولا جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں رہیں گی میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا, ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم, جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے, دعا مانگتے رہیں گے, مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے, توبہ کرتے رہیں گے, میں ان کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. اللہ اکبر. مدنی چلیں گے ناظرین, کتنا پیارا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی اپنے عروج پر کہ میرا بندہ مجھ سے آ کر معافی جب مانگے, میری بارگاہ میں آ کے روئے گڑ گڑائے, میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک روایت میں تو یہاں تک مضمون ملتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ بسا اوقات گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ان کی توبہ بھی الگ طریقے سے ہوتی ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس میں حقوق العباد شامل ہوتے ہیں اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس میں حقوق اللہ ہوتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے لیکن نماز نہیں پڑھی. اب اللہ کا حق تم پر یہ تھا کہ تم نے شراب نہیں پینی لیکن تم نے شراب پی لی ہے. تو ہر ایک کی الگ نوعیت ہے. اب بسا اوقات اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور نماز کی قضا بھی کرنی ہے. نماز کی قضا بھی کرنی ہے. اگر روزے نہیں رکھے تو توبہ بھی کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے. زکات نہیں دی تھی, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا, توبہ کی, گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی, اب زکات بھی دینی پڑے گی. اس طرح حقوق العباد ہیں, جہاں پر بندوں کے حقوق ہوتے ہیں تو وہاں پر ان سے معافی مانگنا یہ بھی لازمی ہے. جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گے, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یا جو اس کا حق ہے وہ اس کو نہیں لوٹایا جائے گا تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. بندہ بھلے جتنا گناہ گار کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں آئے, توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جیسا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا, وہ 20 سال تک عبادت کرتا رہا, پھر 20 سال تک گناہ کرتا رہا, پھر ایک دن شیشے کے سامنے کھڑا ہوا, اپنی شکل دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا 20 سال تیری عبادت کی ہے اور 20 سال میں نے گناہ کیے ہیں, مولا اب اگر میں تیری بارگاہ میں لوٹ آؤں تو کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ تو آواز یہی آئی کہ تو نے 20 سال ہم سے محبت کی, ہم نے تجھ سے محبت کی, تو نے پھر ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے تجھے چھوڑ دیا, لیکن اب اگر تو پھر ہماری طرف لوٹ کر کے آئے گا تو ہم تجھے قبول کریں گے اور ہم تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے, بس بندہ کوشش کرے کہ میں نے اگر مجھ سے گناہ ہو جائے کہ کبھی تو میں نے گناہ سے توبہ کر لینی ہے اور سچی پکی توبہ کرنی ہے کہ اب میں نے وہ گناہ نہیں کرنا. اب پتا کیسے چلے گا میری توبہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ایک عالم سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب تو کوئی گناہ کرے اس کے بعد توبہ کر لے, اب تجھے جو ہے وہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو اب اس کی نشانی یہ ہے, توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اب تیرا اس گناہ کی طرف جانے کو بالکل من نہ کرے, تو اس سے بالکل دور ہو جائے, اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جائے, بروں کی صحبت سے بالکل دور ہو جائے, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. تو اس پورے فرمان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، جب بھی رات کو سوئیں تو گناہوں سے توبہ کر کے سوئیں، پتہ نہیں دن میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، تو توبہ کر کے سوئیں، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ معصوم الخطا تھے، گناہ کا صدور ان سے محال، بالکل پاک ذات، لیکن اس کے باوجود آپ دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، 70 کے الفاظ بھی ہیں، 100 بار کے بھی استغفار کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا، تو ہم نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ پہلی بات تو گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کر لینی ہے، بھلے جتنی بار گناہ ہو جائے، لاکھ بار بھی بندہ بھٹکے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو بڑھ کر اپنے گلے سے لگائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو سنی آپ نے منیم بھائی کی، توبہ کے حوالے سے ذہن دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور توبہ کی طرف آنا چاہیے، اور توبہ بھی اس کے ساتھ ہو کہ دوبارہ بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور ایفرٹ بھی کرے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحمت فرمائے۔ مصیبتوں سے نجات کیسے، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، اور ہم بالخصوص ان کاموں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ان کا بیان کر رہے ہیں کہ جن کو کرنے سے بندہ مصیبتوں میں آ جاتا ہے، جب ان کو چھوڑے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اگر مصیبت میں آئے گا بھی تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا کہ یہ اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خالد بھائی، یتیموں کا مال کھانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور جگہ پر قبضہ کر لینا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائے۔
اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یتیموں کے مال نہ کھاؤ، اور اس حوالے سے مختلف آیات کریمہ ہیں، سورہ نساء کے ابتدا میں بھی رب العالمین جل وعلا نے اس کو ارشاد فرمایا، اور جہاں 5واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کے دوسرے رکوع میں بھی رب العالمین جل وعلا نے اس کو بیان فرمایا، اور ایک ہے اسپیسیفکلی یتیموں کا مال کھانے کی ممانعت، کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور پھر ارشاد فرمایا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو ظلمن یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، بس یصلون سعیرا، ان قریب اس میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک مقام پر رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء میں ہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک تو یتیموں کا مال کھانا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے، دوسرا ارشاد فرمایا گیا کہ باطل طریقوں سے تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضے اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جو خرید و فروخت سے ہٹ کر ہیں اور تحفے اور ہبہ سے ہٹ کر ہیں، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا ظلمن، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ تجارت والی صورت ہو تو وہ کھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ باطل طریقوں سے مال نہ کھایا جائے، اگر کھایا، اور پھر ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی، ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو مارو بھی نہیں جان سے، قتل نہ کرو۔ اگلی آیت کریمہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ومن يفعل ذلك، جس نے یہ کیا، اس ذلك کی نسبت دونوں کاموں کی طرف کی جا سکتی ہے، جس نے کسی کو ظلما قتل کیا یا کسی کا مال ظلمن کھایا، رب العالمین اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، ما تنہون عنہ، فرمایا نکفر انکم سیئاتکم،
اللہ
ہم تم پر یہ فضل فرمائیں گے کہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں کرم والے گھر میں داخل کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک طرف تو ہمیں یہ آسان لگ رہا ہے کہ آج کوئی لاچار ہے، کوئی کمزور ہے، اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کا مال ہتھیا لیا جائے، اور رب العالمین نے آخرت میں جو اس کے لیے وعید بیان کی ہے، آج یہ کسی کو کمزور سمجھ رہا ہے کل یہ کمزور ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے
اللہ.
اور ایک وہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ ہی دو گے
جی
کبیرہ گناہ ہے ہے بندہ کمزور جی. لیکن اگر آپ اس کا مال کھا لیں گے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں گے
جی.
اس کو چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا کیا عطا فرمائے گا. تمہاری اس کے علاوہ بھی جو خطائیں اس خطا سے تم ویسے ہی بچ گئے اور بھی جو خطائیں کر گزرے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما
اللہ
اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما.
واہ واہ واہ.
تو آج دیکھ لیں بندہ نگرانی شروع ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں.
کیا بات؟
آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی صف آپ کی آخرت کی صف کا تعین کرے گی.
اللہ.
اگر دنیا میں آپ نیکوں کی صف میں نظر آؤ گے تو آخرت میں بھی اس صف میں نظر آؤ گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ افراد کی صف. اگر آج آپ سچوں کی صف میں ہو کل سچوں کی صف میں نظر آؤ
سبحان اللہ.
اگر آج یتیموں کی کفالت کرنے والوں کی صف میں ہو تو کل انہی کی صف میں نظر آؤ گے جو یتیموں کی کفالت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرمائے گا. لیکن اگر آج آپ کی صف لوگوں کے مال دبانے والوں کی صف ہے تو کل رب العالمین جل وعلا جو آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا وہ آپ سہ نہیں سکیں گے.
اللہ بچا
کوئی نہیں سہ سکے گا.
اللہ
تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے.
آمین آمین. آصف بھائی ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے, مصیبتوں سے نجات جو ہے وہ کیسے کی جائے. لوگ سازشوں کے جال بنتے ہیں کسی کو پھنسانے کے لیے یا کوئی بھی جسے آپ یوں بول لیں برا ارادہ ہے برا کام ہے اس کے لیے سازشیں بنا رہے ہیں, لوگوں کو پھنسانے کی ٹیکنیکس نکال رہے ہیں یا باتیں پھیلا رہے ہیں اڑا رہے ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ انسان کا اپنا ہی ایک ایسا کام ہے کہ جو اسے یوں سمجھے کہ اس نے اسے مصیبتوں کے دروازے پر مطلب لا کے کھڑا کیا. اب کسی وقت بھی مصیبتیں اس کے اوپر حملہ آور ہوں گی اور یہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ امام جعفر صادق نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑا کھودے گا تو اللہ تعالی اس گڑا کھودنے والے کو ہی اس میں گرا دے گا. تو مصیبتوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اوروں کے لیے سازشوں کے جال بن کر ان کو پریشان کرنا یا ان کی ٹانگیں کھینچنا یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے.
دیکھیں شماتت کا منع کیا گیا
جی.
اب دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کو مصیبت آئی ہے
جی
اس کو دیکھ کے تم نے خوش بھی نہیں ہونا. کیا اس کی مصیبت پہ خوش ہونے والا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے دے تمہیں مبتلا کر دے. یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونے پر بھی گرفت ہے تو جو کسی کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے سازش کرتا ہے اور جال اس کے لیے بنا رہا ہے کھڈے کھود رہا ہے اس کے لیے تاکہ وہ اس میں گرفتار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ کب پسند ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو مصیبت دیتا ہے اس پہ خوشی کرتا ہے کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند نہیں ہے. تو پھر جو کسی کو ڈائریکٹ اور کوشش کرتا ہے مصیبت میں ڈالنے کی تو اللہ تعالیٰ کو یہ کب پسند ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی کسی کے لیے اس طرح کے جال بنتا ہے پھر وہ اس جال میں خود ہی جکڑا جاتا ہے اور پھر دنیا کا وہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کا مذاق بنا دیا جاتا ہے یہاں بھی رسوائی کا شکار ہوتا ہے اور بس اوقات یہ ہوتا ہے سلمان بھائی اس کی سازشیں کھل کے آ جاتی ہیں سامنے.
مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا آپ کی گفتگو سن کے
جی جی.
انہوں نے کہا پھنس گئی جان شکنجے اندر جیویں ویلڑے وچ گنا رون واخ اج رو محمد جے رمے تد مننا. اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ دوسروں کو پھنسا رہے تھے تو آج اپنی جان شکنجے میں آ گئی ہے. جیسے جو ہے نا وہ گنا ہوتا ہے نا اس کا جب رس نکالتے ہیں اس کو مشین میں ڈالتے ہیں تو گنا اس میں پھنس جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ گنے کا رس نکلتا ہے اسے رو کہتے ہیں پنجابی کے اندر گنے کے رس کو رو کہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں آج رہو اس میں آج رہو گے تو پتا چلے گا لیکن پھر رہا جاتا نہیں ہے.
واقعی صحیح بات ہے. اور آپ دیکھیں اس کو مزید جو ہے وہ اس پہ تفصیل تو بہت ہے سلمان بھائی
جی جی.
کہ اب وہ جس طرح جال میں جب مچھلی پھنستی ہے نا
جی
کہ کتنا تڑپتی ہے کہ میں نکلوں نکلوں. اب وہ جب کسی کے لیے جال بچھایا تھا اور وہ خود پھنس گیا اب وہ بڑی پھر کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے نکل جاؤں. مجھ پہ جو دھبا لگ گیا ہے کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی میں نے کسی کا مال جو ہے وہ یا کسی کو لڑانے کی کوشش کی تھی میں نے دو کو ٹکرانے کی کوشش کی تھی. آج جب وہ پھنس جاتا ہے دونوں فریق سامنے آ گئے اب یہ بندہ پھنس جاتا ہے. تو اس لیے سازش کا جال بننے سے لوگوں کو لڑانے سے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بالکل آج نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں میں جو ہے نا وہ پھنسوں
کروں گا نہیں, اور میں جو نا وہ ان کو لڑا کے ان پہ حکومت کر لوں یا میں کوئی اور مقام حاصل کر لوں, کو فائدہ حاصل کر لوں, تو یہ انسان کی بھول ہوتی ہے. عارضی خوشی ملے گی, جیسا کہ عمران بھائی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ خوشیاں ہماری عارضی ہوتی ہیں اور کسی کو دکھ دے کے انسان خوش نہیں رہ سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں اگر کسی کو حق بندہ ادا کر دیتا ہے نا, کتنی اس کو اتنا اس کو سکون ملتا ہے. جیسے ملازمین کی اجرت ادا کر دی اس نے, تو بڑا سکون مل جاتا ہے اس کو کہ بھائی کوئی قرض تھا, کسی قرض اتر جاتا ہے, اس جس کے پیسے لیے تھے ہم نے اس کو دے دیے, جیسے ہی اس کے پاس وہ بات تو چیز پہنچتی ہے ہمارے سے نکل جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, بڑا دل کو سکون مل جاتا ہے. تو بندے غور کرنا چاہیے کہ ایک بوجھ جب اتر جاتا ہے تو یہاں جب اتنا سکون مل رہا ہے تو پھر وہاں اللہ کی بارگاہ میں کتنا سکون کا معاملہ ہوگا, وہاں جو انعامات ملیں گے.
سبحان اللہ. مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی ہے, یہ بات سنی گئی ہے, جیسے مزدور کام کر رہے ہیں تو اس پر مطلب اگر مزدور کو مزدوری میں لیٹ کیا جا رہا ہے, بعض جگہوں پر تو مینشن ہوتا ہے کہ مزدوری لیٹ ملے گی یا اس تاریخ کو ملے گی, یعنی ٹائم فریم طے ہے, کوئی اس میں مجہول بن کچھ بھی نہیں ہے, بالکل صاف سیدھی واضح بات ہے. تو کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے بھی ڈیلی ویجز کا کام ہے, آپ نے کام کیا اب مزدور کو اس دن کی اجرت اس کو دے دیں گے. تو اس میں بھی کہتے ہیں ہم مزدور کہہ رہے ہیں بھائی آپ میرے جو ہے نا وہ رقم دے دیں. آپ دیکھیں ہمیں دین اسلام میں سکھایا گیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے اس کی اجرت دے دینی چاہیے. اب وہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ لے پسینہ تمہیں آیا ہی نہیں,
اللہ
تمہیں پسینہ آتا تو خشک ہونے سے پہلے میرے طرف پسینہ تمہیں آیا ہی نہیں.
اب یہ وہی بات ہوگی نا سلمان بھائی, سمجھے نہیں نا حدیث پاک کو, سمجھنا بھی تو بڑا کمال ہے نا. اب اگر کوئی شخص اس طرح حدیث کو سمجھے کہ قلب حاضر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, وہ قلب جو ہے نا وہ چھوٹے کاف والا مراد لے لے اور پھر ساتھ جو ہے نا کسی چیز کو باندھ لے, اس قلب کو باندھ لے, تو کیا وہ اس نے حدیث کو غلط سمجھا نا اس نے. ٹھیک ہے, تو اب وہ کسی کوئی اس کو سمجھائے بھائی وہ بڑے کاف سے ہو کہ میں بھی تو بڑا باندھتا ہوں ساتھ. اب یہ اس طرح حدیث کو سمجھنا نہیں ہوتا, حدیث پاک کو بھی سمجھنے کے لیے اور اس کو جو مقصد ہوتا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا کیا چاہتے ہیں اس سے. ترمذی شریف کی جس طرح ایک حدیث ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو نا وہ غلط چیز ہی کو جو نا وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس کو کتا پکڑنا کہا گیا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ ریوڑ سے جو نا بھیڑ پکڑ کے لے آؤ, وہ ہر دفعہ جاتا ہے کتے پکڑ کے لے آتا ہے اس بلشکر سے. تو فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے, تو اس طرح حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے. اب کوئی شخص جو ہے وہ اے سی میں بیٹھ کے کام کرتا ہے تو اس کو گرمیوں میں کہاں پسینہ آئے گا, صحیح ہے, اور سردیوں میں کام کرا تو کہاں پسینہ آئے گا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو وقت پر ادا کر دیا جائے,
ادائیگی میں جلدی کی جائے,
تاخیر نہ کیجیے, جلدی کر دی.
واہ 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 سبحان اللہ,
یہ اس کا مقصد ہوتا ہے.
کیا بات ہے, اور یہ انداز بھی درست نہیں ہے.
اللہ
اس انداز میں بات کرنا نا یہ بھی درست نہیں ہے, اس کو دیکھ لیں کہیں یہ مذاق بنانے کے یا تمسخر اڑانے کے ضمن میں نہ آ جائے کہیں.
سلمان بھائی جو اپنے حق کے مطالبے پر آ گیا نا,
ہاں
کہ مجھے اب میرا حق ادا ہی کیا جائے,
جی
اس کا مطلب ہے کہ پیچھے وہ بہت ساری چیزوں سے لڑ کر آ رہا ہے. آئے
آئے آئے
اس کی الجھنیں, اس کی پریشانیاں, اس کے بچوں کا علاج, اس کے گھر کا کھانا, اس کے آٹے دال کا بھاؤ, یہ سب اس کو پریشان کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا بھائی دے بھی دو, اب کیا ہو گیا,
وہ
کب تک لے کر بیٹھے رہو گے.
دروازے پہ دستک کی جو شدت ہوتی ہے وہ حاجت مند کی شدت پہ دلالت کرتا ہے.
اللہ
سائل کی شدت زیادہ اس لیے تیز بجا رہا ہے,
تیز بجا رہا ہے, صحیح.
تو بندہ دیکھ لے کہ اگر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے اور تم اس کے باوجود, حالانکہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے پسینہ سوکھنے سے مراد کیا ہے, لیکن آپ کسی کے پریشانی کا, بے بسی کا, اپنی بے حسی سے مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوں ہو گیا یوں ہو گیا, اچھا بعد میں آ جانا. کچھ افراد ایسے بھی دیکھے گئے سلمان بھائی, ان کی اتنی بری عادت ہوتی ہے یہ بعد میں آنا والی, حالانکہ ابھی موجود ہے, مشکل حل کر سکتے ہیں. مشکل کیا حل کرنا, اس کا حق اس کو ادا کر سکتے ہیں لیکن نہیں ادا کرتے. بعد میں آ جانا, پھر دیکھ لیں گے, بعد میں دیکھ لیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے دینے نہیں ہوتے اتنے سے زیادہ کا آپ مقروض کر دیتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں چپلیں گھسوا دیتے ہیں, جوتیاں گھسوا دیتے ہیں. تو یہ جو جوتیاں گھسوا رہے ہیں کسی کی, آج کوئی آپ کے تحت آ کر بےچارا مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گے؟ پھر آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے کے ٹیسٹ لکھ دیے, اتنے کی بیماری نہیں تھی, اتنے کا علاج کروا چکا ہوں, ایک بچہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بےچارا بیمار ہو جاتا ہے, ابھی بجلی کا بل بھرو نہیں تو گیس کا آ جاتا ہے, پھر بچوں کی فیس آ جاتی ہے. اب یہ جو پورا نہیں ہونے کے چکر چل رہے ہوتے ہیں نا بندے کے اپنے ساتھ, تو کتنوں کا آپ کی وجہ سے پورا ہونا تھا وہ آپ نے ناحق روک کے رکھا نا, ان کو پریشان کیا, تو اب آپ ہو نا پریشان. مکافات عمل اسی چیز کا تو نام ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ تو ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
ایسا تھوڑی ہوتا کہ اگر آپ نے کسی کو سوٹا مارا ہے تو کل کو بھی یہی نہیں وہی سوٹا اسی مقام پر آپ کو مارا جائے. آپ کا جہاں داؤ چلا آپ نے وہاں کھیل دیا, اب قسمت آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے اور کہاں لے جا کے آپ کو
انتظار کرتا ہے,
اس کا انتظار
کرے اللہ رحمت فرمائے. یہ اور یہ انتظار کرنے میں جو کہا ہے از کبیر توبیخ, یہ زجر کے جہنا وہ کہا ہے کہ پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. آصف بھائی ایک اور بات بھی, جیسے یہ تو ہم ایکسٹرنل چیزوں پر لے رہے ہیں
جی,
چیز لے رہے ہیں, اپنے آپ پر بھی اگر ہم ایک انداز میں لیں تو مصیبتوں سے نجات کیسے ملے, اس پر میں اپنے آپ پر بھی غور کروں. جیسے مثال کے طور پر آصف بھائی, ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ہے بلکہ دنیا بھر میں امپلائمنٹ جو پر جو مطلب ہے لوگ کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں اور کوئی اس میں مذاقے والی بات بھی نہیں, کرنی چاہیے, رزق حلال کمانا چاہیے, بزنس بھی کاروبار بھی رزق حلال بندہ اچھے طریقے سے کما رہا ہے, ویل اینڈ گڈ ہے, بل جو جاب کر رہا ہے اور وہ پریشان ہے. جاب آپ دعا کریں, جاب جو ہے نا وہ ایک مہینے سے زیادہ دو مہینے سے زیادہ کہیں پر رہتی نہیں ہے, آفس سے جو ہے نا وہ جواب ہو جاتا ہے. بڑی مصیبت ہے, بڑی پریشانی ہے, سمجھ نہیں آتی. تو سمجھ دیکھیں آ رہی ہوتی ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کریں گے آصف بھائی, بالکل وقت پر نہیں جائیں گے, جیسے میری ایک دیکھیں ذمہ داری مجلس مدنی چینل دی ہے بھائی آپ کو اتنے بجے سلسلہ آن ایئر کرنا ہے, اب میں روز ہی کام پکڑ لوں, پندرہ منٹ بعد میں آ رہا ہوں سلسلہ شروع ہونے کے, جی کہاں ہیں حضرت, حضرت تشریف لا رہے ہیں, آئے ابھی, ہاں لفٹ میں بیٹھ گئے ہیں, لفٹ میں بیٹھ گئے آ رہے ہیں, اب لفٹ سے اوپر آ رہے ہیں, ابھی کہاں ہیں, ابھی وضو خانے میں ہیں, وضو فرما رہے ہیں. اچھا اب یہ آپ دیکھیں, آپ یعنی جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے. کبھی کبھار جو کام ہوتا نا آصف بھائی وہ غلطی ہوتا ہے اور جو روٹین میں آ جائے پھر وہ عادت بن جاتا ہے. جو امپلائمنٹ کا امپلائمنٹ کے لے کر کے پریشانی کا شکار ہے وہ ذرا اپنے کردار پر بھی, اپنی روٹین پر بھی, اپنی پنکچویلٹی پر بھی اور اپنی ورک پرفارمنس پر بھی کچھ غور کر لے کہ کہیں میں خود ہی تو اپنے لیے مصیبتیں, یہ جو مالی کے اعتبار سے آ رہے ہیں, جو جاب کے اعتبار سے آ رہے ہیں وہ نہیں بنا رہا, نہ ٹائم پہ جا رہا ہوں, نہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوں, ادھر جا کے بھی مطلب موبائل پر گیمیں کھیل رہے ہیں, کیا کہیں گے.
بھی سوال میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, بعض کاروباری افراد کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ پہلے بڑا نصیب اچھا تھا, مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا ہو جاتی تھی,
صحیح,
اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی
ہے, صحیح.
تو اس طرح کے افراد بھی اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے, کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ خود کردارہ علاج نیست کا شکار بھی
ہوتا ہے. ابھی سلمان بھائی نوکری جو کرتا ہے ملازم کہیں ہے تو اس کو جناب اپنا کام سمجھے, میں تو یہ سمجھتا ہوں,
واہ واہ
یار یہ میرا اپنا کام ہے, میں کسی اور کے پاس کسی اس کا نہیں ہے, میرا اپنا کام ہے, جو پروڈکٹ تیار کرنی ہے وہ میری ہے.
واہ
ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پروڈکٹ بنے گی, مارکیٹ میں جائے گی, پیسہ آئے گا تو سب کو تنخواہ ملے گی, مجھے بھی ملے گی, تو بھائی میری یہ میرا ہے کام, میں یہ بنا کے دوں گا تو سیٹھ آگے باس جو ہے نا کمائے گا اسے تو ہمیں دے گا, تو اپنا سمجھیں اور اس سے مخلص ہو کے کام کریں. ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا کام ہے, یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کا کام ہے. جب اپنا سمجھے گا تو ٹائم پہ بھی آئے گا, اپنا سمجھے گا تو صحیح بھی کرے گا, اپنا سمجھے گا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کوئی کوتاہیاں کرنے سے بھی بچے گا. اب جس کا اپنا کام ہوتا ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتا, یا اس کو اس میں کوئی ایسا نقص پیدا ہونے نہیں دیتا کہ یار میری اپنی چیز ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس لیے کہا گیا نا کہ بھائی ڈرائیور رکھنے سے بہتر خود ڈرائیو بندہ کر لے. ڈرائیور رکھے گا ہو سکتا ہے وہ گاڑی کو جو ہے نا وہ فیئر طریقے سے نہ چلائے, بالکل رف طریقے سے چلائے, کہیں مار دے گا, ٹکرائے گا, اس کو وہ نہیں ہے کہ بھائی احتیاط سے میں کٹ مار لوں اور تاکہ گاڑی کو محفوظ کر لوں, چلو جی سیٹ ہی کا خرچہ ہونا ہے, مالک کا خرچہ ہوگا. تو اب اس طرح کا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے اپنی چیز کا دھیان زیادہ کرتا ہے, کیئر زیادہ کرتا ہے.
آپ کسی بات میں ایک چیز ایڈ کروں,
جی جی,
میں نے یوں ایک جگہ جانا تھا تو آن لائن ٹیکسی جیسے ہمارے یہاں یوز کرتے ہیں, میں نے گاڑی منگوائی, گاڑی آ گئی, مسجد پہنچ گیا جمعے والے دن, اور ہمارے وہاں سے یو ٹرن لے کر کے دوبارہ مسجد کے گیٹ پر آنا پڑتا. تو اب اس نے آگے سے گاڑی لی, بڑی گاڑی تھی, اور اس نے اللہ کے بندے نے ڈرائیور نے نا تھا جناب رکشے میں وہ گاڑی مار دی. اچھا یو ٹرن تھا تو اتنی زور سے ہٹ اس کو نہیں کیا. اچھا ہمیں بھی مطلب کوئی سفر اتنے کیے ہیں بسوں میں بھی گاڑیوں میں بھی کاروں میں بھی تو کچھ چیزوں کا تجربہ آپ کو ہو ہی جاتا ہے. عقل مند ذی شعور بندے کو تجربے ہوتے ہی رہتے ہیں. بس اللہ مجھے بھی عقل مند اور ذی شعور بنائے. میں نے انہیں ایک بات کہی جب انہوں نے بل مجھے بتایا اتنا بل ہو گیا آپ کا. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یہ گاڑی آپ کی اپنی تو نہیں ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میری نہیں ہے, میں تو یہ. میں نے کہا جیسے آپ نے اس کو ہٹ کیا ہے نا رکشے کے ساتھ تو اس سے مجھے کچھ اندازہ ہوا ہے. تو میں نے سمجھایا, میں نے کہا یہ بات غور طلب ہے, یہ گاڑی آپ کو ایک ارننگ دے رہی ہے, آپ کے لیے ایک رزق کا سامان بنا ہوا ہے, آپ کے لیے بھی ہے, جس کی ہے اس کے لیے بھی ہے, اس کو آپ احتیاط سے کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا, ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا. اور واقعی آپ نے صحیح فرمایا, جو حال کرائے کی چیز کا جو حال ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر ہو ہی رہا ہوتا ہے. اور یہ کام کا بھی خیال رکھنا چاہیے, وقت کی پابندی بھی آصف بھائی بڑا اہم کام ہے,
بہت اہم کام ہے. وقت کے ساتھ ہی تو سارا معاملہ جڑا ہوا ہے. اب پورا نظام ہے قدرت میں, بندہ غور کرے سورج جو ہے نا کتنے ہزاروں سال سے نکل رہا ہے صدیوں سے, اور وہ اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے, چاند بھی اپنے ٹائم پہ ہے, تارے بھی نکل رہے ہیں, دن اور رات کے معاملات ہیں, نمازیں ہیں تو وقت کے ساتھ جڑی ہوئی, حج ہے تو وقت میں جڑا ہوا ہے, زکوٰۃ ہے تو اس کا بھی ایک وقت ہے, روزے کا وقت ہے, ہماری عبادت ہیں کس, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو کتنا زبردست طریقے سے ہمیں اسلام نے سمجھایا ہے کہ وقت کو اگر ہم فالو کریں گے ٹائم پر, اگر دیکھیں یہاں اگر ہم نے ٹائم کو فالو نہیں کیا, اور پھر آپ اہمیت دیکھیں کہ صرف دنیاوی طور پہ نہیں شرعی طور پہ بھی گرفت ہو سکتی ہے اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں اور ٹائم پورا نہیں دیتے, اور ٹائم دے رہے ہیں تو اس میں اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے, تو یہ ساری چیزیں شرن بھی اس کی گرفت بنتی ہے. تو انسان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اس معاملے میں, اور اگر کوئی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس کا ازالے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اور آئندہ کے لیے جو ہے وقت پر آنے کی کوشش کرے. وقت پہ آئے گا تو وقت پہ جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر گاڑی پہلے اسٹیشن سے لیٹ نکلتی ہے پھر ہر اسٹیشن پہ تاخیر سے پہنچتی ہے, تو آغاز ہی اگر جو نا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ پھر انتہا بھی اچھی ہوگی.
فرمایا گیا من شہید منکم الشہر فلیصم, صرف وقت نہیں, وقت میں جو کام بتایا گیا ہے وہ کام بھی کرنا ہے. صرف وقت کی پابندی نہیں کہ میرا گھڑی دیکھ کے میں اس ٹائم آنا تھا آ گیا, اس ٹائم جانا ہے جا رہا ہوں, اس بیچ میں جو کام کرنا تھا وہ بھی پورا کرنا ہے. اور پھر جو ادارے امپلائی رکھتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہو کے کام کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مخلص ہوں. کسی کی مخلصی کا فائدہ نہ اٹھایا جائے اس طور پر کہ اگلا تو مخلص ہوا ہوا ہے اور آپ بولیں چلیں
آپ اس کو لپیٹ ہی رہے ہیں اس کو, یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. چلیں یہ بھی ایک اچھی بات
سنا دوں
آخر پہ,
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. اس کے جو نا وہ اس پر ایک تو روایت بڑی مشہور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی, آپ کا پاؤں سن ہو گیا, کسی نے کہا انہیں پکارو جو سب سے زیادہ محبوب ہے, تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پکارا پاؤں ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت فقی محمد بن کیا ہے ان کا نام محمد بن نسیابہ رحمت اللہ تعالی, آندھی چلی نا تو ان کی آنکھ میں ایک پتھر کنکر پڑ گیا, تو اس کو نکالنے کو شی جانے لگی تو بہت تکلیف دینے لگا, تو اتنے میں مؤذن نے اذان کہی, تو مؤذن نے جب پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو حضرت محمد فقی جو تھے محمد بن نسیابہ یہ انہوں نے کیا کہا, مرحبا بی حبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ, ان کے منہ سے نکلا کہ جو میرے حبیب ہیں میرے محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یعنی نبی کریم علیہ السلام, ان کو خوش آمدید, ان کے نام کو خوش آمدید. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے انگوٹھے چومے آنکھوں سے لگائے, اس وقت کنکر باہر نکل گیا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. تو مصیبتیں جب آئیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, خوف خدا ہے, وہ مصیبت سے نجات دیتا ہے, علم مصیبت سے نجات دیتا ہے, اسی طرح بارگاہ رسالت میں فریاد کی جائے تو اس سے بھی مصیبت سے نجات ملتی ہے.
واہ سبحان اللہ, اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے, لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتوں کا سامان کریں, آپ کے لیے بھی راحتوں اور آسانیوں کا سامان ہوتا چلا جائے گا. اور اگر نہ بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے, جس رب کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے اس نے دیکھ لیا ہے تو وہ اجر بھی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے. آئیے ساتھ اسلام بڑھتے ہیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچائے. آمین.
اے دین حق کے رہبر تم پر سلام.
نعمتوں سے بھری ہے.